بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے اعلان کر چکا ہوں، یہ جنوری 1990 کا نصاب، اس میں صفحہ 57 نکال لیجیے. نقص قبل کے عنوان سے جو کچھ پانچ اقساط میں چھپا تھا نصاب میں 1966-67 میں، اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ در حقیقت کچھ دستاویزات پر مشتمل ہے. یعنی کیا قرارداد تھی کہ جو شورا نے پاس کی، پھر یہ کہ وہ کیا الزام تھا جو مولانا نے ارکان جائزہ کمیٹی پر عائد کیا، چارج شیٹ ان کی. پھر اس کے جواب میں جب زبانی گفتگو کے نتیجے میں مولانا مودودی صاحب نے مولانا اصلاحی صاحب کے سب کچھ کہنے سننے کے باوجود وہ اپنا الزام نامہ واپس نہیں لیا، تو پھر انہوں نے تحریری جو اس کا محاکمہ لکھا اور اس پر شدید تنقید کی، وہ طویل ترین ہے اس میں، اس پرچے کے اندر سب سے بڑی تحریر وہی ہے. تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ دستاویزات ہیں. کہیں کہیں بات جملے میں نے صرف واقعات کی ترتیب کو نمایاں کرنے کے لیے اس میں ایڈ کیے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں. البتہ یہ حصہ اس کا ایسا ہے، یہ ایک قسط جس میں میں نے مولانا مودودی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب کا جو اختلاف تھا اس کا پس منظر بیان کرنے کے لیے جماعت کی ایک تاریخ بیان کی. اس تاریخ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں پیش کی کہ جب یہ میثاق میں چھپی اور مولانا اصلاحی صاحب نے پڑھی، پہلے تو ان کے علم میں نہیں آئی تھی، میں تو انڈیپینڈنٹلی پرچے کو چلا رہا تھا، سرپرستی ضرور تھی ان کی، لیکن یہ کہ میں از خود چلا رہا تھا، خود لکھ رہا تھا. تو تباہ ہونے کے بعد انہوں نے پرچہ پڑھا، تو پھر ان کا تبصرہ بھی بالکل وہی تھا جو مولانا عبد الماجد دریابادی کا تھا. اس مضمون پر جو تبصرہ ہوا تھا کہ جس میں مولانا فراہی اور مولانا ابو الکلام اور مولانا شبلی کے بارے میں میں نے جو باتیں لکھی تھی، اس پر جو مصرع لکھا تھا مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ در حیرتم کے بعد فروش کجا شنید، بائی نہیں یہی فقرہ پڑھا مولانا مودودی نے اس پر، مولانا اصلاحی نے. انہوں نے یہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے عزیزم کہ اگر میں بھی اس وقت تاریخ لکھوں تو سوائے اس کے کہ آپ کے اس خاکے میں کچھ میں رنگ بھر سکوں گا مزید، یعنی واقعات کا، اور کوئی اضافہ میں نہیں کر سکتا. بالکل صحیح صحیح تعبیر یہی ہے. میں حیران ہوں کہ تمہارے علم میں یہ باتیں کہاں سے آئیں. اصل میں مختلف مواقع پر جو ان سے گفتگویں ہوتی رہتی تھی، کبھی کوئی بات آ جاتی تھی سامنے، کبھی کوئی بات آ جاتی تھی، بس وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذہن منطقی دیا ہے، میں ان چیزوں کو جوڑتا ہوں اور جوڑ کر اس کا ایک حجولہ بنا لیتا ہوں. تو انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جماعت کے آس پاس، تو یہ ساری باتیں تمہارے علم میں کیسے آئیں. یہ سند جو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی، یہ پھر میں نے میثاق میں لکھ بھی دی تھی تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آئے، اس لیے کہ وہ اس وقت سرپرست تھے میثاق کے. اگلے پرچے میں میں نے ان کا تبصرہ یہ نقل کر دیا، اور اس سے گویا کہ وہ مستند ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بات کہی تھی. باقی یہ میں اس کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ جو مضامین چھپے ہیں، مولانا مودودی بقید حیات تھے اس وقت، اور نہ صرف یہ کہ بقید حیات تھے بلکہ ابھی وہ اس طرح سے معطل نہیں ہوئے تھے عمارت جماعت سے کہ جماعت کی عمارت چھوڑ کر اور ایک عضو معطل بن گئے ہوں، بلکہ یہ کہ امیر تھے پورے طور پر، کمانڈ انہی کے پاس تھی، پالیسی وہی بنا رہے تھے، وہ پوری طریقے سے ایکٹیو تھے. اس وقت انہوں نے اس میں سے کسی چیز کی کوئی نفی نہیں کی، کوئی تردید نہیں کی، جماعت کے کسی حلقے کی طرف سے میری اس تحریر کے اوپر کوئی نقیر نہیں ہوئی. اسی کو میں نے کہا ہے کہ یہ اس کو ایک طرح کا سند کا درجہ دینے والی شے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو آئین نے مضمون لکھا ہے، اگر ہم اس پر خاموش رہیں تو گویا کہ وہ شے مستند ہوگی کل، کہ مضمون چھپا تھا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں روزانہ صاحب کا پیش آتا ہے فلاں بیان آپ کا آ گیا تھا، آپ نے نفی نہیں کی، لہذا ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بیان صحیح ہے. اور بسا اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس اخبار میں وہ بیان چھپ گیا، سارے اخبارات تو ہم پڑھتے نہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس وقت شائع ہوئی ہیں، اور ان پر جماعت کے حلقے کی طرف سے کوئی نفی یا تردید کی کوئی بات نہیں آئی، ریکارڈ پر بالکل نہیں. لیکن میرے لیے زیادہ اہم بات تھی مولانا اصلاحی صاحب کی طرف سے تصویب کلی کہ ہاں یہی معاملہ ہے، اصل تاریخی پس منظر یہی. اس میں چونکہ جماعت اسلامی کے آغاز کے حالات بھی ہیں، اور جو پہلا اختلاف ہوا تھا اور دو لوگ علیحدہ ہوئے تھے اس کا پس منظر بھی ہے. اس اعتبار سے یہ تنظیم کے ہر رفیق کو سمجھنے چاہیے کہ یہ داستان اصل میں کیا تھی. کیونکہ ابھی مولانا منظور نعمانی صاحب بھی بقید حیات ہیں, مولانا علی میاں بھی ہیں, یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے سن 42-43 میں, جماعت کے قیام کے تقریباً سال ڈیڑھ سال بعد. ان کی علیحدگی کا سبب کیا تھا, یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اس مضمون میں آ جائیں گی. مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کی رفاقت کا تاریخی پس منظر اور جماعت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ. ارکان جائزہ کمیٹی پر الزام نامے کے جواب میں مولانا مودودی کے نام مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا یہ خط, جسے بعد میں ایک موقع پر پاکستان میں شام کے سابق سفیر جناب عمر بہاء الامیری نے, یہ جو سفیر تھے یہاں پر اور یہ اخوانی آدمی تھے ذہن کے اور مزاج کے اعتبار سے, تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مصالحت ہو جائے مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین. تو ان کا یہ جملہ ہے, یہ مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ اس شکوے کے باوجود کہ فی ہے بعض الخشونہ, اس میں کچھ سختی ہے, درستی ہے, آپ کا انداز جو ہے وہ سخت ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک قاضی کا فیصلہ قرار دیا اور مولانا اصلاحی کو مخاطب کر کے اعتراف کیا کہ قد کتبت ھذا الکتاب کما یکتب القاضی قضا, آپ نے اپنا یہ خط ایسے انداز میں لکھا جیسے کہ کوئی قاضی اپنا فیصلہ لکھتا ہے. جماعت اسلامی کے ان دو چوٹی کے قائدین کے آپس کے تعلقات اور 17 سالہ رفاقت کے اختتام کی تمہید بن گیا یہ خط مولانا اصلاحی صاحب کا. اور اس خط کے ذریعے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے گویا مولانا مودودی پر عدم اعتماد کا تحریری اظہار کر دیا. یہ چونکہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے, لہذا ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے, اور اس کے لیے ان دونوں حضرات کے تعلقات کے تاریخی پس منظر پر ایک سرسری نظر ڈالنا بہت مفید ہے. اصحاب ثلاثہ, 1940 میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس وقت بلکہ 41 ہونا چاہیے یہ, تو اس وقت جو لوگ مولانا مودودی کی دعوت پر جمع ہوئے ان میں اخلاص, تقویٰ اور للہیت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگ بہت آگے ہوئے. غیر معروف لوگوں کے اندر تقویٰ, اخلاص, للہیت معروف لوگوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن مشہور عالم دین اور معروف اہل قلم ہونے کے اعتبار سے متحدہ ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیتوں میں سے مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ اور مولانا امین حسن اصلاحی مدیر الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے نام صفحے اول میں شمار کیے جا سکتے ہیں, اور مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے دو مشہور و معروف تلامذہ یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی جو اب بھی ماشاءاللہ بقید حیات ہیں اور مولانا مسعود عالم ندوی جو ان کا انتقال ہو چکا ہے مرحوم, صفحے ثانی میں سے قابل ذکر ہیں. مولانا مودودی, مولانا نعمانی اور مولانا اصلاحی نہ صرف یہ کہ عمر کے اعتبار سے تقریباً برابر تھے, اصلاحی صاحب 3 سال چھوٹے ہیں مولانا مودودی سے, اور مولانا نعمانی تو غالباً مولانا مودودی سے بھی بڑے ہیں عمر میں واللہ عالم, لیکن علمی و صحافتی زندگی کے اعتبار سے بھی تقریباً ہم سن تھے. مولانا مودودی کا ترجمان القرآن, مولانا نعمانی کا الفرقان, مولانا اصلاحی کا الاصلاح, ان تینوں پرچوں کی اشاعت تقریباً ایک ہی وقت شروع ہوئی. ان اصحاب ثلاثہ میں سے مولانا محمد منظور نعمانی پر دینی تعلیم کے قدیم سلسلے سے گہرے تعلق اور اصحاب تقویٰ و احسان سے قریبی روابط کی بنا پر علم دین کے ساتھ تقویٰ کا رنگ زیادہ غالب تھا. دیوبندی حلقے کے آدمی تھے, تو دیوبندی بزرگ علماء, اس دور کے بزرگ علماء جن کی آنکھیں انہوں نے دیکھی ہیں, وہ ظاہر بات ہے بہت چوٹی کے لوگ تھے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید ہونے کے بنا پر فہم قرآن میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے, اور مولانا ابو العلا مودودی جدید نظریات و افکار کے وسیع مطالعے اور نظام دین پر ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے خصوصی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عام فہم, دل نشین اور شگفتہ طرز تحریر کے مالک ہونے کی وجہ سے جدید علم کلام میں خاص مقام رکھتے تھے. یہ تینوں کی اپنی اپنی جداگانہ جو ہے وہ صفات ہیں. جس زمانے میں مولانا مودودی متحدہ قومیت کے نظریے اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے موقف پر شدید تنقید کے ضمن میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مسلم قوم پرستی کے انتہائی مقام تک پہنچ گئے تھے, ایک بار الاصلاح اور ترجمان القرآن میں شدید ٹکراؤ بھی پیدا ہوا. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کا ذہن تھا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ذہن کے ساتھ اپنی سیاسی اعتبار سے، تو وہ شدید ٹکراؤ انہیں ہوا کہ تم، ان کا کہنا یہ تھا مولانا مودودی سے کہ آپ یہ جو وطنی قومیت کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کر رہے ہیں تو مسلم قوم پرستی کا جو حال ہے وہ بھی کوئی مختلف تو نہیں ہے. لہذا شدید ٹکراؤ ہوا تھا الاصلاح میں اور ترجمان القرآن کے مابین. مولانا مودودی کے موقف پر مولانا اصلاحی نے اس اعتبار سے شدید تنقید کی کہ مسلم قوم پرستی فی نفس ہی اسلام کے موقف کی صحیح ترجمانی نہیں ہے. لیکن جب مولانا مودودی نے اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کر لیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑ کر اور انہوں نے وہ راستہ علیحدہ بنایا اور جماعت اسلامی کا راستہ اختیار کیا اور خالص اسلامی نقطہ نظر کے تحت وہ مضامین لکھے. نوٹ پڑھ لیجئے کہ اس موقع پر تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول کے دیباچے، وہ جو میری کتاب ہے، اس کے دیباچے کے یہ الفاظ ذہن میں تازہ کر لیے جائیں. لیکن یہ بہرحال ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کا قیام ان نظریات کی اساس پر نہیں ہوا جو مولانا مودودی نے سیاسی کشمکش کے پہلے اور دوسرے حصوں میں بیان فرمائے ہیں، بلکہ ان پر ہوا ہے جو اس کے تیسرے حصے میں مفصل و مدلل بیان ہوئے. ان نظریات کی اساس بنا کر مولانا نے 1940 میں ایک اسلامی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی، جس کو قبول کرنے والوں میں وہ بھی تھے جو مولانا مودودی کے پہلے سیاسی موقف سے سخت اختلاف رکھتے تھے اور اس پر شدید تنقید کر چکے تھے. تو اس میں حوالہ تھا وہی مولانا اصلاحی صاحب کی طرف نام کے بغیر. لہذا تحریک جماعت اسلامی کی ابتدا زیادہ سے زیادہ 38-39 سے شمار کی جا سکتی ہے. اس تحریک کے داعی یقیناً مولانا مودودی ہی ہیں، لیکن ان کی جس دعوت پر جماعت اسلامی قائم ہوئی وہ سیاسی کشمکش حصص اول و دوم کی نہیں بلکہ صرف حصہ سوم کی. آگے چلیے. علمی و صحافتی تعارف سے قطع نظر، مولانا مودودی سے ملاقات اور براہ راست ربط و تعلق کا موقع مولانا نعمانی کو مولانا اصلاحی سے پہلے ملا. مولانا منظور نعمانی صاحب کافی ملتے رہے تھے مولانا سے، مودودی صاحب سے. ابھی اصلاحی صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اصلاحی صاحب کو جماعت کی طرف لانے والے در حقیقت مولانا منظور نعمانی صاحب تھے، اور انہوں نے جیسے کہ آگے آیا ہے اطمینان دلایا مولانا اصلاحی کو، چونکہ ایک ذاتی تعارف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اطمینان دلایا تھا کہ اگرچہ کوئی بہت اونچے آدمی تو نہیں ہے دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت ہمارے اس دور زوال میں جیسے بھی لوگ ہیں ان میں غنیمت ہے ایک انسان اور کام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جب مولانا مودودی نے خالص اسلامی نصب العین پیش کر کے جماعت اسلامی کے قیام کی دعوت دی، تو مولانا نعمانی ہی نے مولانا اصلاحی کو مولانا مودودی کے بارے میں یہ اطمینان دلایا کہ اگرچہ ان کی شخصیت اس معیار پر تو پوری نہیں اترتی جو اقامت دین اور الہ کلمۃ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے لازمی ہے، تاہم مولانا مودودی یہ کام چلاؤ آدمی بہرحال ہے. یہ الفاظ ہے جو مجھے مولانا اصلاحی صاحب نے بتائے تھے کہ یہ لفظ مولانا نعمانی نے استعمال کیا تھا، کام چلاؤ آدمی اس وقت جو مل سکتے ہیں بہرحال ہے اور ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کیا جانا چاہیے. مولانا نعمانی کی اس رائے کے پس منظر میں جو جذبہ کار فرما تھا اس کی نشاندہی خود انہوں نے اپنے ایک حالیہ مکتوب میں ان الفاظ میں کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کا نصب العین زیادہ چھان پھٹک اور کھوج کریت کرنے نہیں دیتا تھا. چونکہ ایک نصب العین سامنے آیا تھا کہ اسلام کو سربلند کرنا ہے، اب کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا تو چھان پھٹک کریں، کھوج کریت کریں تو آخر کہاں سے لائیں آدمی اس دور میں. تو وہ نصب العین جو ہے اتنا جو ہے اس کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس معاملے کے اندر وہ اہمیت نہیں دی کہ جو ان کے خیال میں بعد میں دینی چاہیے تھی، وہ بعد میں آ جائے گا. مولانا اصلاحی صاحب کی مودودی صاحب سے پہلی ملاقات بات میں شمولیت کے اعلان کے بعد ہوئی. اصلاحی صاحب کی اجازت سے مولانا نعمانی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بھی شریک ہیں جماعت میں. بعد میں پھر ملاقات ہوئی ہے مولانا مودودی سے اصلاحی صاحب کی، اور مولانا نعمانی صاحب کی رائے کے برعکس مولانا اصلاحی صاحب کی جو رائے مولانا مودودی کے بارے میں قائم ہوئی اس کا اظہار انہوں نے انہی دنوں میں مولانا نعمانی سے ایک نجی گفتگو میں بئی الفاظ کیا کہ لا فرق بینہ و بین پرویز، ان کے اور پرویز صاحب کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے. اصل میں مولانا مودودی صاحب نے جب تفہیم شروع کی ہے تو کچھ حصے شروع کے دیے مولانا اصلاحی صاحب کو کہ آپ بھی دیکھ لیں، ذرا نظر ثانی کر لیں. تو مولانا نے کہا کہ میں نے جو انداز ان کا دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے اور پرویز کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پرویز بھی اس وقت کے پرویز ہیں، ابھی ان کے وہ جو انکار حدیث کے خیالات ہیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے. یہ بات ہم کر رہے ہیں سن 41 کے آس پاس کی. اس وقت جو ہے یہ غلام احمد پرویز جو ہے ابھی ابھرتے ہوئے مضمون نگار تھے، انشاء پرداز تھے، مسلم لیگ کے ورکر تھے، سیکرٹریٹ میں ملازم تھے، دلی میں تقریریں کرتے تھے، اور یہ کہ کچھ اچھے مضامین لکھا کرتے تھے قوم پرستانہ مسلم لیگ کی، اور چونکہ کچھ تھوڑا بہت وہ ان کو عربی سے کچھ شدبت تھی تو کچھ طرح کی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے تھے. لیکن یہ کہ ابھی ان کی وہ گمراہی اس شدت کو جو انکار حدیث کی شکل میں سامنے آئی ہے وہ نہیں آئی تھی، اس لیے اس کو پس منظر میں رکھیے. اس وقت مولانا اصلاحی صاحب کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پرویز صاحب، مولانا اصلاحی صاحب کے اپنے پرچے میں بھی مضمون چھپے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اور ترجمان القرآن میں بھی مضمون چھپتے تھے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اس لیے کہ وہ بہت ابھی نہیں ہوا تھا ان کا. اس کے باوجود مولانا اصلاحی صاحب کا جماعت میں شامل رہنا اس بنا پر تھا کہ ان کے نزدیک وہ مقصد اور نصب العین جس کے لیے کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی صاحب نے دی تھی بہرحال بالکل صحیح تھا، اور دین کے اصل تقاضے اسی طریقے پر کام کرنے سے ادا ہو سکتے تھے جس طریقے پر کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی نے دی تھی. تو چاہے آدمی ان کے نزدیک بہت اونچے نہیں تھے، کام چلاؤ تھے، یا لا فرق بینہ و بین پرویز مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تھی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کام بہت ضروری تھا اور لازم تھا، اور رائے ان کی صحیح تھی، فکر ان کا درست تھا، لہذا ساتھ دینا ضروری تھا. متذکرہ بالا پس منظر میں جو اجتماعیت قائم ہوئی اس کا ایک پہلو تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں داعی کی قوت جذب و کشش سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر دخل جمع ہونے والوں کے ذوق انجذاب کو حاصل تھا. ایک جوش اور ذوق جو ہے پیدا ہو گیا تھا کام کرنے کا، تو اس کے لیے گویا کہ کھینچنے کو پہلے ہی بیتاب تھے. اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دوسری قدیم یا ہم عصر دینی جماعتوں اور تحریکوں کے برعکس جماعت اسلامی کی اساس و بنیاد کوئی شخصیت نہ تھی بلکہ نسب العین اور مقاصد تھے. یہی وجہ ہے کہ اول روز ہی سے اس میں دستور اور قواعد و ضوابط کو بنیادی اہمیت حاصل گئی. یہاں مذکورۃ الصدر دیباچہ، یہ دیباچہ جو 1966 میں نے لکھا تھا جب کتاب شائع کی ہے تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، اس کا جو دیباچے کا ایک اقتباس اور ضروری ہے. مولانا مودودی نے اصل میں جب ایک مرتبہ تاریخ بیان کی اپنی تحریک کی تو اسے شروع کیا 1931-32 سے، تو اس پر یہ در حقیقت تنقید ہے کہ آپ اپنے ذہنی ارتقاء کے جب چاہے تاریخ شروع کریں، بچپن سے شروع کریں، لیکن جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر چلی ہے وہ در حقیقت 1938-39 میں جو نظریات آپ نے پیش کیے تھے اس کی اساس وہ ہے، لہذا تاریخ وہاں سے شروع ہوگی. اور چونکہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے جماعت یہ نہیں بنی تھی، لہذا آپ کو اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل کو جماعت کی تاریخ کے مراحل میں شمار کرنے کا حق حاصل نہیں، یہ بات سمجھ لیں. مولانا مودودی صاحب کو یقیناً اس کا حق ہے کہ اپنے ذہنی ارتقاء کے مختلف منازل اور اس سفر کے دوران لیے گئے موڑوں یعنی ٹرنز کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے ابتدا جہاں سے چاہے کریں، لیکن جماعت اسلامی کی تحریک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدا اس طرف پر کرنا صرف اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ جماعت اسلامی کچھ لوگوں کے مولانا مودودی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معرض وجود میں آئی ہوتی. اس صورت میں کسی دستور کا مرتب ہونا اور امیر جماعت کا منتخب کیا جانا بے معنی ہوتا. چنانچہ جیسا کہ اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ جماعت اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کچھ لوگوں نے مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، بلکہ اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ایک نسب العین کے بعد ایک مخصوص تشریح اور مکمل دستور کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار کیا، اور پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک امیر اور اس کی مجلس شورا منتخب کی اور ان کے مابین اختیارات کی حدود کو معین کر دیا. یعنی گویا کہ شکل جو بن رہی ہے جماعت کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں. لیکن ایک بات موجود ہے کہ داعی کی حیثیت سے مولانا مودودی تھے. اب یا تو اسی بنا پر وہ امیر ہو جاتے خود بخود اور لوگوں سے بیعت لیتے، تب تو وہ تنظیم وجود میں آتی جو میں نے کہا اوپر سے نیچے جاتی ہے. لیکن یہاں یہ تھا کہ داعی ہونے کی حیثیت انہوں نے ختم کی کہ بس میں نے آپ کو جمع کر دیا تھا، جمع کر کے اب آپ اپنے میں سے اس کام کے لیے جس کو چاہے امیر منتخب کریں. اب وہ نیچے سے چلا ہے معاملہ کہ انہوں نے امیر منتخب کیا. بہرحال اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے، جماعت کا پہلا تنظیمی بحران. جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا، ابھی تو دور دور سے صاحب سلام تھی نا، مولانا مودودی دارالاسلام میں رہتے ہیں پٹھان کوٹ میں، مولانا نعمانی لکھنؤ میں رہتے ہیں، مولانا اصلاحی اس سے بھی آگے سرائے میر اعظم گڑھ بہار کی سرحد پر، صرف خط و کتابت کا معاملہ ہے. مولانا نعمانی صاحب تو ایک دو مرتبہ ملے تھے ان سے، مولانا مودودی سے اصلاحی صاحب کی ملاقات تو ہوئی اس وقت جب یہاں دارالاسلام آ گئے. جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا اور ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے تو جلد ہی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور دوسرے بہت سے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں ان کے پہلے اندازے بھی بہت مبالغے پر مبنی تھے، اور یہ کہ ان کی شخصیت کو اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں جسے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ اپنے قیام کے ایک ڈیڑھ سال کے اندر جماعت اسلامی اپنے پہلے بحران سے دوچار ہو گئی اور مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا شاہ جعفر پھلواروی اور دیگر بہت سے اہم اور معروف شخصیتوں سمیت جماعت اسلامی کے کل ارکان کی ایک تہائی تعداد جماعت سے علیحدہ ہو گئی. یہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور کافی وہ تحریریں اور اجتماعات، لیکن بالآخر وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بس سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر آ گیا. اس میں اس وقت چونکہ یہ چیزیں پھر آ چکی ہیں پبلک میں، اس وقت تو ان حضرات نے پبلک میں کچھ بیان نہیں کیا تھا، خاموشی سے علیحدہ ہو گئے، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی تحریر لکھی، نہ کسی کتاب میں کہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے. حالانکہ میرے نزدیک ان پر ذمہ داری تھی کہ اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ان حضرات کا مسئلہ ہے. بعد میں انہوں نے وہ چیزیں اب لکھ بھی دی ہیں، شائع بھی کر دی ہیں، اگرچہ کی ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھی کہ دینی اعتبار سے یہ اس مقام پر نہیں ہے، کم سے کم مقام پر بھی، کہ جن کے ساتھ تحریک اقامت دین کے قائد کی حیثیت سے ہم چل سکیں. اس میں جو چند باتیں جو معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ کہ مولانا کے ہاں ایک مرد باورچی کام کرتا تھا، اس پر اعتراض تھا، جوان لڑکا ہے، آپ کے گھر میں پردہ ہونا چاہیے، یہ جوان باورچی کیسے ہے؟ تو مولانا نے کچھ یہ اس طرح کی معذرت کی کہ میری بیوی جو ہے بہت اونچے گھرانے کی ہے اور ان کو وہ پکانے وغیرہ کا یہ نہیں ہے معاملہ، تو مجھے رکھنا پڑتا ہے مجبوراً ملازم کوئی. پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ کسی خاتون کو رکھیے، ماما کو رکھیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر میرا اس سے پردہ ہونا چاہیے. تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو جو بھی ہے کام کرے گی باورچی خانے میں، مرد تو باورچی خانے میں نہیں جاتا، شاز کبھی اتفاق ہوگا، لیکن باورچی خانے میں جب مرد باورچی کام کر رہا ہو اور گھر کی مالکہ جو ہے وہ تو نگرانی کرتی ہے اس باورچی خانے کا سارا انتظام، تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو گئی؟ بہرحال مولانا نے اس پر جو بھی پوزیشن تھی مصر رہے اور وہ مرد باورچی ان کے ہاں کام کرتا رہا. اب یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو ظاہر بات ہے کہ دینی مزاج اور خاص طور پہ ہمارے علماء کے جو اپنے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیز بالکل کمپیٹیبل نہیں تھی. اسی طرح یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے مولانا. اب اس میں یہ کہ ان کی ایک عذر تھا کہ میں چونکہ گردے کا مریض ہوں، صبح کو میری طبیعت، رات کو میں کام بھی کرتا ہوں دیر تک تحریر و تصنیف کا، تو میں فجر میں نہیں آ سکتا. ان کا کہنا تھا کہ نہیں، فجر نماز فرض جو ہے وہ اولین ہے، ہر شے پر مقدم ہے. بلکہ یہ اعتراض تو بعد میں بھی چلتا رہا جب یہاں لاہور میں اچھرے میں رہے مولانا، تو لوگ جب اعتراض کرتے تھے آپ فجر کی جماعت میں نہیں حاضر ہوتے تو مولانا یہی کہتے تھے، تو یہاں پہ شورا کے لوگ کہتے تھے چاہے موٹر کار آپ کہیں ہم آپ کے لیے جماعت اسلامی کے خرچے پر فراہم کر دیتے ہیں، آپ موٹر کار میں سوار ہو کر اور مسجد جائیں، لیکن فرض نماز جو ہے با جماعت آپ کو ادا کرنی چاہیے. مستقلاً فرض نماز سے بھی جماعت سے علیحدہ رہنا یہ صحیح نہیں. تو اس قسم کی چند چیزیں تھیں کہ جن میں یہ اختلاف جو ہے تھا وہ شدت اختیار کر گیا اور پھر یہ حضرات جو ہے علیحدہ ہو گئے. لیکن اس وقت مجھے اس کی داستان بیان نہیں کرنی، مجھے اصلاحی صاحب کی بات بیان کرنی ہے کہ اس موقع پر اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا. باقی وہ تو اب مولانا علی میاں تو ابھی زندہ ہیں اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی بقید حیات ہیں، انہوں نے وہ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ مولانا منظور نعمانی صاحب نے، لہٰذا جنہیں دلچسپی ہو وہ ان چیزوں کو پڑھ لیں. اصل میں تو اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے، بہت معقول بھی ہے. اس موقع پر جو دو باتیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ان حضرات سے کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں. ظاہر بات ہے جب اختلاف چل رہا تھا تو وہ لوگ ان سے بھی کہتے تھے نا کہ بھائی دیکھیے آخر اس پر ہم کیسے اب ساتھ دے سکتے ہیں، تو گویا کہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی علیحدہ ہو جائیں. بلکہ جب مولانا نعمانی صاحب ہی لے کر آئے تھے انہیں جماعت میں اور وہ اب جا رہے تھے، تو انہیں ایک طبیعی سی بات ہوتی ہے، فطری تو میں نہیں کہتا، طبیعی سی تو ہوتی ہے کہ جو میں جس کو لے کر آیا تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ جائے. تو اس کا جواب ہے یہ. مولانا اصلاحی صاحب نے جو دو باتیں اس موقع پر کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے. ایک یہ کہ آپ حضرات چونکہ خود تدین و تقویٰ کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہیں، لہذا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مودودی صاحب کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر تنقید کریں جو تقویٰ کے منافی ہیں. لیکن میں چونکہ اس اعتبار سے خود تقریباً مولانا مودودی ہی کی سطح کا آدمی ہوں، لہذا اس معاملے میں زبان تان نہیں کھول سکتا، پہلی بات یہ. دوسرے یہ کہ میں اگر جماعت میں شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی، اب جبکہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہو چکا ہوں تو اس سے علیحدگی کو معمولی بات نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اب صحیح صورت یہ ہے کہ اصلاح احوال کے مقدور پر کوشش کی جائے، لہذا میں جماعت میں شامل رہ کر اس بات کی سعی کرتا رہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے اور ایک دوسروں کی خامیوں کی تلافی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی خدمت کی کوشش کریں. یہ دو باتیں تھیں جو مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت کہیں، اور یہ جماعت میں برقرار رہے، قائم رہے، جبکہ وہ مولانا نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب اور بھی بہت سے حضرات، تقریباً ایک تہائی کل ٹوٹل ممبرشپ کا 1/3 اس وقت جماعت سے کٹ گیا تھا. یہ پہلا کرائسس تھا جماعت میں. متذکرہ بالا بحران اور علیحدگیوں کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی جماعت کے صفحے اول میں مولانا مودودی کے ساتھ تنہا رہ جانے کی بنا پر جماعت کی تنظیم میں واضح طور پر شخص نمبر 2 بن گئے، نمبر 2. ظاہر بات ہے کہ اب ان کے معیار کا تو کوئی اور آدمی رہا نہیں، وہ تو نعمانی صاحب تھے یا پھر یہ کہ کچھ علی میاں تھے. علی میاں بھی صفحے 2 کے تھے، پہلے یہ 3 تھے چوٹی پر، اب 2 رہ گئے، مولانا مودودی امیر اور یہ ان کے نمبر 2. اول تو یہی بات کہ ایک شخص کسی جماعت میں واضح طور پر شخص دوم بن جائے اس کی پوزیشن کو نازک بنا دینے کے لیے کافی ہے. وہ کیوں، وہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر وہ تنقید کرتا ہے کسی بات پر تو سمجھا جائے گا یہ امیر بننا چاہتا ہے. یہ جو ایک پوزیشن بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی اگر بولے گا تو چونکہ قریب ترین وہی ہے، نمبر 2 وہی ہے، تو یہ کہ اس میں بڑی ایک پوزیشن جو ہے نازک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمایاں فرق موجود ہو اور وہ اپنے ذمے یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاصد اور نصب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نہ صرف اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے بلکہ اس کی خامیوں اور کمیوں کی تلافی بھی کرنی ہے، تو صورتحال اور بھی نازک ہو جاتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے اور اس سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرات کر سکے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے اس نازک اور کٹھن ذمہ داری کو کمال ہمت و تحمل کے ساتھ مسلسل 16-17 سال نبھایا. اس میں یہاں تک بھی ہوا ہے، بعد میں شاید ذکر بھی آ جائے، کہ مولانا اصلاحی صاحب کو خیال ہوا کہ میں اپنا رسالہ علی اصلاح جاری کر لوں جو پہلے سرائے میر سے نکلتا تھا، اب یہاں سے شروع کر لوں. تو مولانا موضوع نے فرمایا کہ نہیں، دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک خیال ترجمان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ایک الاصلاح کے ذریعے سے آئے گا، ذرا سا بھی فرق ہوا تو لوگوں کے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا. تو تنظیم کا اور جو مولانا کا ذہن اب سامنے آ گیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ کہ ایک ذہن، ایک خیال، ایک نظریہ ہی لوگوں کے سامنے آئے، دوسری بات نہ ہو تاکہ انتشار ذہنی نہ ہو. تو اب یہ ایک اعتبار سے علمی موت تھی اصلاحی صاحب کی. 17 برس میں وہ اپنی دو تفسیر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکے، وہ تو بالکل جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے انہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئے. نمبر 2، مولانا اصلاحی کی خدمات. اس پورے عرصے میں مولانا امین حسن اصلاحی مولانا مودودی کے دست راست رہے اور پوری تندہی اور انہماک کے ساتھ نہ صرف اس نصب العین کی خدمت میں لگے رہے جس کی خاطر جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی، بلکہ جماعت کے اندر یا اس کے باہر کے حلقوں سے جب بھی کوئی حملہ مولانا مودودی کی ذات پر ہوا تو اس کی مدافعت میں بھی ہمیشہ مولانا امین حسن اصلاحی ہی سینہ سپر ہوئے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں انہیں اپنے دیرینہ دوستوں اور رفیقوں ہی کی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں اور ممدوحوں اور مخدوموں تک کی کبیدی یہ خاطر برداشت کرنی پڑی. مولانا نعمانی صاحب نے بھی کچھ اطلاعات کا تھوڑا سا اظہار اس وقت کیا تھا کسی اور رنگ میں، تو اس کا شدت کے ساتھ جواب دیا مولانا اصلاحی صاحب نے. اور بھی اس حلقے کے علماء نے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب دہلوی، ان کے اعتراضات مولانا مودودی پر ہوئے تو ان کا جواب بھی دیا مولانا اصلاحی صاحب نے. حالانکہ وہ ان کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مولانا مدنی کے وہ عقیدت مند تھے مولانا اصلاحی صاحب. میں نے ایک جملہ بھی ان کا ایک اور جگہ نقل کیا ہے کہ جب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جالندھر کے ریلوے اسٹیشن پر بڑی گستاخی کی مسلم لیگ کے کارکنوں نے، شمس الحق نامی ایک کارکن تھا مسلم لیگ کا جس نے منہ پر تھوکا ہے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے جالندھر ریلوے اسٹیشن پر، تو اس کی خبریں اخبار میں آئی، بلکہ گرا لیا تھا زمین پر. ایک مرتبہ یہ ہوا علی گڑھ اسٹیشن کے اوپر، طلبا نے علی گڑھ کے زمین پر گرا لیا تھا، چھاتی پر بیٹھ گئے تھے. اور ایک مرتبہ جالندھر ریلوے اسٹیشن پر مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گستاخیاں 2 مرتبہ ہوئی. تو خبریں اخبار میں آئیں تو دارالاسلام میں شام کو سیر کے لیے نکلا کرتے تھے مولانا مودودی بھی اور ساتھی ان کے، تو اس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی. تو جب تذکرہ ہوا تو مولانا مودودی صاحب کچھ تبصرہ کر رہے تھے, اصلاحی صاحب خاموش رہے. تو مودودی صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کچھ نہیں کہہ رہے, رائے نہیں دے رہے کوئی اس مسئلے پر. تو مولانا یہ فرماتے ہیں, میں نے یہ نقل کر دیا تھا ایک مضمون میں چھپا ہوا ہے میثاق میں, کہ میں اور کچھ نہیں جانتا, یہ جانتا ہوں کہ جس قوم نے مولانا مدنی ایسے شخص کے ساتھ گستاخی کی ہے اس پر اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے, بس اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا. تو سب چپ ہو گئے کہ ان کی نگاہ میں مولانا مدنی کی اتنی وقت ہے اور اتنی عزت ہے. تو یہ ہے پس منظر, یعنی مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے, چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تو مولانا مودودی سے بھی اس وقت لڑے تھے جبکہ وہ تنقید کر رہے تھے صرف نیشنلسٹ علماء پر. قرب تو اس وقت ہوا ہے جبکہ مسلم لیگ پر تنقید شروع کی ہے مولانا مودودی نے, اور تیسرا راستہ نکالا ہے, تب ساتھ آئے ہیں. لہذا اب اس حلقے سے جب بھی حملہ ہوا, اب جواب دینے کے لیے مولانا مودودی کی طرف سے مولانا اصلاحی صاحب ہی آئے, اس لیے کہ جماعت کا معاملہ تھا, تحفظ جماعت کا کرنا تھا. یہ ہے بات جو یہاں لکھی گئی. تقسیم ہند سے قبل یعنی جماعت اسلامی کے دور اول میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تحریک اسلامی کی جو سب سے بڑی خدمت سر انجام دی وہ یہ تھی کہ اس تحریک کے اصول و مبادی اور اس کے طریقہ کار کے بعد انتہائی اہم پہلوؤں اور اس کی جد و جہد کے نمایاں مراحل کو براہ راست قرآن حکیم کی روشنی میں واضح اور مستحکم اساس پر مرتب و مدون کیا, جس کے نتیجے میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار جیسی بلند پایا اور مایا ناز کتاب منصع شہود پر آئی. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی کتاب کے اثر سے جماعت اسلامی کے لٹریچر میں مولانا مودودی صاحب کی بعض اہم اور بنیادی مگر سطحی اصطلاحات جیسے حکومت الہیہ کا قیام وغیرہ کا استعمال متروک ہوا اور ان کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی قرآنی اصطلاحات رائج ہوئیں, اور فی الجملہ جماعت کی تحریک پر دینی رنگ زیادہ گہرا ہوا. جماعت کی تقسیم ہند سے پہلے تک کی رودادوں کے مطالعے سے دوسری حقیقت جو واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جماعتی زندگی کے مقتضیات اور اسلامی نظم جماعت کے اصول و فروع اور قد و خال کی وضاحت کے معاملے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اہم کردار ادا کیا. اب اس پر نوٹ بعد میں پڑھ لیجئے گا. تنظیم جماعت کے ضمن میں ایک اصولی اختلاف اب یہ چلا, استعاذد و تناصر, یہ سخت لفظ ہو گئے. عضد کہتے ہیں بازو, تعاذد ایک دوسرے کا بازو بننا. نشد و عضدہ کا, اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے ہارون کے ذریعے. تو یہ ہے بازو بن جانا, تعاضد ایک دوسرے کا بازو بننا, تناصر ایک دوسرے کی مدد. اس تعاضد و تناصر کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ایک معاملے میں مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین اختلاف بھی رہا. یہ معاملہ اسلامی نظام جماعت میں امیر کے اختیارات سے متعلق تھا. مولانا مودودی بحیثیت امیر جماعت اسلامی اپنے لیے غیر محدود اختیارات کے طلبگار تھے. ان کے نزدیک شورا کا مقام صرف یہ تھا کہ امیر کو اپنے مشورے سے مطلع کر دے, اس کے مشورے کو قبول یا رد کر دینے کا مکمل اختیار امیر کو حاصل تھا. گویا جدید اصطلاح میں مولانا مودودی کے نزدیک جماعت اسلامی کے امیر کو شورا پر ویٹو کا حق حاصل تھا. اس کے برعکس مولانا اصلاحی شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ اسلامی نظم جماعت میں امیر کو شورا کے فیصلوں کا پابند ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں مولانا اصلاحی صاحب کے پیش نظر اس مسئلے کے خالص علمی یعنی اکیڈمک پہلوؤں کے علاوہ خاص طور پر جماعت اسلامی کے مخصوص حالات بھی ہوں. بہرحال مولانا اصلاحی ابتدا ہی سے اس معاملے میں اپنے نقطۂ نظر کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے رہے, حتیٰ کہ تقسیم ہند سے متصل قبل الہ آباد کے کل ہند اجتماع کے موقع پر منعقدہ مجلس شورا کے اجلاس میں اس مسئلے پر سخت تلخی بھی ہوئی, اور اس وقت مولانا مسعود عالم ندوی رحمتہ اللہ علیہ تو رو پڑے تھے باقاعدہ. رقت تاری ہوئی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جماعت تقسیم ہو جائے گی اور بٹ جائے گی. تاہم تقسیم ہند تک سے قبل تک چونکہ جماعت کا فعال دور ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا, لہذا اس معاملے کی اہمیت بھی زیادہ تر علمی یعنی اکیڈمک رہی. اس وقت طے یہ کیا گیا کہ یوں معاملہ رہے گا کہ اگر شورا کی اکثریت اور امیر کے درمیان اختلاف ہو جائے, اول تو یہ کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ کوشش کی جائے گی کہ اتفاق رائے سے معاملات چلیں, وہ تو سبھی چاہتے ہیں اور مطلوب و مقصود ہے, کنسنسس رہے, کبھی اختلاف کی نوبت نہ آئے, ڈویژن کی نوبت نہ آئے کہ رائے شماری کی جائے. فرض کیجئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شورا کی اکثریت, شورا یعنی شورا کی اکثریت ایک موقف پر ڈٹ گئی اور امیر جماعت دوسرے موقف پر ڈٹ گئے, وہ اس کو چھوڑنا صحیح نہیں سمجھتے, یہ اس کو چھوڑنا صحیح نہیں سمجھتے, تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس دستور میں طے کیا گیا تھا کہ وہ معاملہ ریفر کیا جائے گا جماعت اسلامی کے ارکان کی جنرل باڈی کو. اب اگر جماعت کے ارکان کی جنرل باڈی اس رائے کی تصویب کر دے جو شورا کی رائے ہے تو امیر معزول ہو جائے گا، اس کا انتخاب دوبارہ ہوگا. اور اگر وہ اس رائے کو صحیح قرار دے دے کہ جو امیر کی رائے ہے تو امیر رہے گا، شورا معزول ہو جائے گی، شورا کا نیا انتخاب ہوگا. یہ فیصلے کا ایک طریقہ کار تھا کہ جو اس میں جس کو میں نے کئی جگہ کہا پیچ در پیچ فارمولا، وہ بنانا پڑا. جب یہ ایک دستور اور اس کے اندر یہ اختیارات کا آپ اگر کوئی مسئلہ طے کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو طے کرنا پڑے گا. یک جان دو قالب، تقسیم ہند کے بعد بھی مسلسل 9-10 برس تک مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی مزاج کے شدید اختلاف کے باوجود یک جان و دو قالب ہو کر ساتھ کام کرتے رہے. اور پاکستان کے عوام اور جماعت اسلامی کے ارکان تو کجا، خود مرکزی مجلس شورا کے زیادہ سے زیادہ ایک دو آدمیوں کے سوا کسی کو بھی اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ ان دونوں حضرات کے مابین کسی معاملے میں کوئی قابل ذکر اختلاف موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کا انتہائی ایثار تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو بالکلیہ مولانا مودودی کی شخصیت میں ضم ہی نہیں، گم کر دیا. یہ لفظ مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے اپنی اس تقریر میں جو چھپی ہے میثاق دسمبر میں، گم کر دینا. اور اس معاملے میں انہوں نے صرف اپنے دیرینہ رفقاء اور بزرگوں کے تانے ہی برداشت نہیں کیے بلکہ اغیار کی پھپتیاں تک سہی. کسی نے انہیں مولانا مودودی کا اینجلس قرار دیا، مارکس کے ساتھ اینجلس جیسے چپکا ہوا تھا مارکس اینجلس، تو گویا کہ مولانا مودودی کے ساتھ اصلاحی صاحب جو ہیں یہ ان کے اینجلس ہیں. اور کسی نے حکیم نور الدین قرار دیا کہ جیسے غلام احمد قادیانی کے ساتھ حکیم نور الدین، عالم تو وہ تھا، غلام احمد قادیانی عالم آدمی نہیں تھا، عالم بہت پکے عالم اور بڑے پختہ عالم تھے، یہ اہل حدیث عالم تھے بہت بڑے، حکیم نور الدین بھیروی. تو اصل میں تو بنانے والا جو ہے غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو حکیم نور الدین بھیروی ہے، وہی پھر خلیفہ اول بھی ہوا تھا. بہرحال مولانا اصلاحی پر یہ پھپتیاں، خاص طور پر شورش کاشمیری یہ پھپتیاں چست کیا کرتے تھے. مولانا مودودی کے حکیم نور الدین یا مولانا مودودی کے اینجلس، یہ صحافی حلقے میں یہ تذکرہ ہوتا تھا. یعنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح چپکے ہوئے تھے مولانا اصلاحی اور بریکٹڈ تھے لوگوں کے سامنے کہ بالکل یک جان دو قالب. بہر صورت انہوں نے کبھی مولانا مودودی کے رجل ثانی سیکنڈ مین قرار دیے جانے میں آر محسوس نہ کیا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ الاصلاح نکالنا چاہا بھی تو مولانا روک دیا تو روک گئے. ایک اہم دستوری نقطہ یہ میں نے جو ابھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے وہ یہاں لکھا ہوا بھی آ گیا. اوپر امیر اور شورا کے مابین اختیارات کی تقسیم کے سلسلے میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے نقطۂ نظر کے جس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ بالآخر اس طرح طے ہوا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں امیر اور شورا کے اختلاف کی صورت میں جماعت کے عام ارکان سے استصواب کی راہ حتمی طور پر متعین کر دی گئی اور طے کر دیا گیا کہ اگر جماعت کے ارکان کی اکثریت امیر کی رائے پر ساتھ کر دے تو شورا خود بخود معزول ہو جائے گی اور نئی شورا منتخب ہوگی، بصورت دیگر امیر معزول ہو جائے گا اور نئے امیر کا انتخاب ہوگا. عملی صورتحال اس سے یہ تو ضرور ہو گیا کہ نظری اعتبار سے جماعت اسلامی کے دستور میں امیر کے ساتھ شورا کو بھی ایک اہم اور مستقل بذات حیثیت حاصل ہو گئی اور ان کے مابین نزاع کی صورت میں تصفیہ کی ایک راہ متعین ہو گئی. لیکن عملاً جماعت اسلامی پاکستان میں شورائیت بطور ایک نظام انسٹیٹیوشن کبھی رائج نہ ہو سکی. وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ مولانا کا ذہن تو وہ تھا جو اس مضمون میں کھل کر آ گیا، وہ تو ڈرائیور کی اور کمانڈر کی اور وہی جانتا ہے کہ کیا شکل ہے، اور بسا اوقات فیصلے کے لیے وقت تک نہیں ہوتا کہ اب ریفر کریں مشورہ کریں، یو ول مس دی بس. وہ جو ایک تحریک کا تو فلسفہ ہے ذہن میں تو ان کے وہ تھا. آزادی کے فوراً بعد جماعت اپنے فعال دور میں داخل ہو گئی اور اس میں کچھ تو حالات اور واقعات کی رفتار اس قدر تیز رہی کہ ایک قسم کی ہنگامی صورتحال ہر وقت طاری رہی جس میں مشاورت کے امکانات خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں. اور کچھ مولانا مودودی نے مسلسل یہ طرز عمل اختیار کیے رکھا کہ ہر اہم فیصلہ خود کر لیتے اور اس کے تحت آئندہ کے لیے عملی اقدام کی ابتدا بھی کر دیتے کسی جلسہ عام کی تقریر یا اخباری بیان میں. اس کے بعد جب شورا کا اجلاس ہوتا تو وہ غریب اس صورتحال سے دوچار ہو جاتی کہ ایک اقدام کیا جا چکا ہے اور اب جماعت کا وقار اور اس کے امیر کی عزت یعنی پریسٹیج صرف اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ جماعت اس لائحہ عمل لائن آف ایکشن کو اختیار کر لے. اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے جس سے کہ ہمارا بھی مسئلہ ہے جو یہ صرف ماضی کا نہیں ہے، حال کا بھی ہے، اس کو بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس پر ہمارے یہاں پہلے کچھ گفتگویں شوراؤں میں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس ریفریشر کورس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام نقباء جمع ہو جائیں، وہی اب ہمارا اس تحریک کا آگے ہراول جو ہے وہ دستہ ہے. تو اس کو سمجھیے، جماعت کی سول سروس، یہ جو ہم وقت ملازمین کا مسئلہ ہے جس کو بارہا میں نے کہا ہے کہ ایک انایویٹیبل ایول ہے برائی لیکن لازمی ہے، ناگزیر ہے، اس کے سوا گزارا بھی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر کچھ برائی کے پہلو بھی موجود ہیں. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائی کے پہلوؤں کو کم سے کم کیا جائے، جب انایویٹیبل ہے تو اسے اختیار تو کرنا ہی پڑے گا. اصولی اعتبار سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، فتویٰ تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم پر بھی معاوضہ لینا، تنخواہ لینا حرام ہے. اب یہ دین کا کام ہے، اقامت دین کی جدوجہد. اب کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں اس کے لیے اپنی تنخواہ کیسے لوں تو گاڑی کیسے چلے گی، سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف رہے اور تو پھر یہ گاڑی کون چلائے گا؟ تو مجبوراً، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شروع میں ریزسٹ کیا کہ کوئی وظیفہ اپنا وہ نہیں چاہتے تھے، حضرت عمر نے مجبور کیا کہ یہ امت کا کام کون کرے گا، آپ یہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کے تھان ڈال کے باہر نکل گئے ہیں اور بیچتے پھر رہے ہیں کپڑا، کیونکہ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے لیکن سارا سرمایہ تو اپنا انہوں نے ختم کر دیا تھا. اب جب خلافت کا وقت آیا تو کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، جیسے کوئی بہت بڑا بزاز، کوئی بہت بڑا جو ہے کاروباری، لیکن اب شروع دوبارہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ چند تھان کپڑوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ پر ڈالے اور نکلے باہر اس کو بیچنے کے لیے، ہے خلیفۃ المسلمین. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آپ کریں گے تو کیسے، یہ امت کا کام کون کرے گا جس کے امیر بنائے گئے؟ تو پھر وہ مجبوراً انہوں نے تسلیم کیا، پھر وہ جو ہے ان کا جو روزینہ مقرر کیا گیا بیت المال سے یہ آپ کو ملے گا. تو یوں سمجھیے کہ یہ چیز ایک بنیادی ضرورت بھی ہے لیکن اس میں قباحتیں بھی ہیں. وہ قباحتیں جماعت اسلامی میں خاص طور پر جس درجے میں آ گئیں، اس کے اسباب کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ہمیں ان کو اس وقت جو ہے بدنام کرنے کے لیے نہیں یہ بات کرنی ہے، اپنے لیے آئندہ کے لیے رہنمائی. پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس کے جو نتائج برآمد ہوئے، ان سب پر ایک سیر حاصل بحث تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول میں کی جا چکی ہے، لیکن موضوع زیر بحث کا تقاضا ہے کہ اس کے چند مزید گوشوں کو روشنی میں لایا جائے. پاکستان میں جماعت کے کام کی تیز رفتاری اور اس کے تیزی کے ساتھ وسعت پذیر ہونے کے یہ نتائج تو ظاہری ہے کہ نہ نئی بھرتی کے لیے سابقہ معیار قائم رکھا جا سکا اور نہ نئے آنے والوں کے لیے تربیت کا خاطر خواہ اہتمام ہو سکا. لیکن عواقب کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ خطرناک نتیجہ جو برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ نو وارد اور ہر اعتبار سے خام مگر تیز کارکنوں کو تیزی کے ساتھ جماعت میں آگے بڑھنے کے مواقع مل گئے. یہ جو ہم نے کل اپنی تنظیم اسلامی کی قرارداد کی توضیح میں پڑھا تھا کہ تیز لوگ وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں آگے بڑھے چاہے تیزی میں کم ہو، لیکن یہ کہ ان کا تدین دینی مزاج جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. اول تو جو لوگ جماعت کے سیاسی دور میں جماعت میں شامل ہوئے، ان کی ذہن کی ساخت اور مزاج کی افتاد میں فطری طور پر شروع ہی سے سیاست کا رنگ غالب تھا. پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت جب جماعت کی سول سروس توسیع پذیر ہوئی، تو اس میں فطری ضرورت کے تحت وہ لوگ کھپائے گئے جو جماعت سے تعلق کی بنا پر سرکاری ملازمت سے علیحدہ کیے گئے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کیے گئے. اب جوش و جماعت کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی ہے، اس کے لیے معاش کا بندوبست بھی کرنا ہے. گویا کہ تقاضا صرف یہ نہیں رہا کہ جماعت کو ایک ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ کسی شخص میں صلاحیت مطلوبہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جماعت کے رکن ہونے کے جرم کی پاداش میں جو حکومت کی ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی تو ہے نا، اس سے وہ معیار اور نیچے آیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ بلا استثناء علم دین سے بالکل کورے تھے اور بقول شخص صرف تفہیمات اور تنقیحات کے فارغ التحصیل تھے. یہ تو عام طور پر بھی جماعت میں جو لوگ آئے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے، علم دین کہاں حاصل کیا ہوا تھا؟ اور یہ پھپتی چست کی تھی مولانا اسماعیل گجراںوالوی مرحوم نے، اہل حدیث کے جو بہت اہم آدمی تھے گجراںوالے کے، بلکہ پورے پاکستان کے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فارغ و تحصیل ہے تنقیحات و تفہیمات کے. ہم لوگوں پر یہ پھپتی چست کی تھی، ہم بھی اس وقت جماعت میں تھے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ تفہیمات و تنقیحات کے فارغ التحصیل ہو کر اور دینی معاملات کے اوپر رائے دیتے پھرتے ہیں. حد یہ ہے کہ ان میں سے ایک اچھی بڑی تعداد نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیعاب مطالعہ نہ کیا تھا، اور ان کے بڑے بڑوں کے لیے بھی مولانا اصلاحی صاحب کی تحریریں تو بہت مشکل اور روکھی تھیں ہی. جماعت کے حالیہ طریقہ کار کے پیش نظر جو سب سے بڑا وصف ان لوگوں میں تلاش کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریر کر سکیں، اچھے منتظم ہوں، اور دفتری و تنظیمی ذمہ داریوں کو باقاعدگی اور نفاست کے ساتھ ادا کر سکیں، یعنی یہ کہ فی الجملہ تیز کارکن ہوں. چنانچہ ان میں سے جو جتنا تیز ثابت ہوا اس قدر تیزی کے ساتھ مقامی اور ضلعی جماعتوں کی قیمیت سے ہوتا ہوا قیم حلقہ کے مقام تک جا پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جماعت کی پوری مشینری پر ان حضرات کا مکمل تسلط ہو گیا. اہل علم جماعت میں اول تو پہلے ہی کم تھے، پھر ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی. پورا وہ جو اصلاحی مکتب فکر تھا اس میں دوسرے مولانا اصلاحی صاحب یہاں آئے، اختر احسن اصلاحی بھی، اور مولانا صدر الدین اصلاحی بھی، اور جلیل احسن اصلاحی ندوی بھی، مولانا ابو النیس اصلاحی ندوی بھی، سب کے سب وہیں رہ گئے. یہی بڑا طبقہ تھا جو جماعت میں آیا تھا. پاکستان کے جماعت کے حصے میں جو آئے وہ رفتہ رفتہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے چلے گئے. توسیع جب تیزی سے ہوئی تو ظاہر بات ان کا پرسنٹیج اور کم ہو گیا. رہے دینی مزاج رکھنے والے متدین اور سنجیدہ اور متین لوگ تو ان کا کچھ عرصے تک تو احترام کیا جاتا رہا، اور بعض ذیلی عمارتوں پر ایسے حضرات فائز رہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ منصب بھی ان نکمے اور سست لوگوں سے چھین کر علماء دین تو تیز کام کرنے والے تو نہ پہلے تھے نہ آگے. ان کا ایک خاص مزاج ڈھل جاتا ہے، اس خاص تعلیم کا نظام ہے وہ، اس طرح کی نفاست اور وہ نظم اور اس کی پابندی، اور پھر یہ کہ وہ انتظام و اہتمام. علماء کا اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے اس وقت وہ ان صفات کے اعتبار سے بہت پیچھے. تو یہ نکمے اور سست میں نے وہ گویا کہ وہ ایک یعنی استعمال کیا ہے بریکٹ میں، لوگوں سے چھین کر مستعد کارکنوں کے حوالے کر دیے گئے، حتیٰ کہ حلقوں کی عمارت پر بھی یہی کارکن لوگ قابض ہو گئے. اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ یہی لوگ مولانا مودودی کے اصل دست و بازو اور جماعت اسلامی کی اصل قوت و طاقت بن گئے، اور اہل علم اور متدین مزاج لوگ پیچھے ہٹتے اور گوشوں میں سمٹتے چلے گئے. لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے. انہی کے مضامین چھپتے تھے ترجمان میں، مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے اور کسی کے. تو یہ لوگ جو ہیں جب پورے پاکستان کے لیے جب کوئی انتخاب ہوتا تھا تو پھر نگاہ ہی نہیں پر آتی تھی. ویسے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں تھا کہ جو جماعت میں جدید تعلیم یافتہ طبقے سے جو لوگ آئے، یا جو جماعت میں وہ حکومت کی ملازمت سے نکال دیے جانے کی بنا پر وہ اس کی سول سروس کے اندر آ گئے. تو ظاہر بات ہے کہ اصل مقام ان کے پاس تھا، لیکن یہ کہ جماعت میں معروف زیادہ وہ لوگ تھے آل پاکستان لیول پر کہ جن کے مضامین وغیرہ چھپتے تھے، اور اگر کہیں جلسے ہوتے تھے تو ان کو خطاب کے لیے، درس قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا. اس لیے شورا میں ان کا غلبہ رہا. لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے، اور اس میں آخر وقت تک ایسے حضرات کو ایک مؤثر حیثیت حاصل رہی. اور اگرچہ ان وجوہات کی بنا پر جو اوپر بیان ہو چکی ہیں یہ لوگ جماعت کی مجموعی پالیسی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مرکزی مجلس شورا میں کارکن حضرات کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، اور علم اور اہل علم کا ایک وقار اور دبدبہ اس طرح قائم رہا کہ نئے نئے فلسفے اور نظریات اور تازہ رجحانات جو جماعت کے اس فعال عنصر میں پیدا ہوئے وہ اگرچہ عملاً جماعت کے رگ و پے میں سرایت کرتے رہے، تاہم شورا میں کبھی بار نہ پا سکے، بلکہ شورا میں بالعموم ان پر نکیر ہوتی رہی. ان کی ایک مثال ہے، وہ نئے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے. جو واقعہ یہ ہے کہ اس تحریر کے آ جانے سے پہلے، آئین کی اس تقریر سے پہلے، میں یہ تو سمجھتا تھا کہ نعیم صدیقی صاحب کا یہ فلسفہ تھا یا میاں طفیل صاحب کا یہ فلسفہ تھا، یہ تو میرے علم میں تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مولانا مودودی کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، اور شخصیت اگر نہ بھی ہو اس میں یار کی تو بنانی پڑتی ہے. یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ تو صحیح ہے شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، یہاں تو ٹھیک ہے، تو جیسی شخصیت ہوگی ویسی تحریک چل جائے گی. لیکن اب آپ اگر حقیقتاً ویسی شخصیت موجود نہیں ہے تو مصنوعی طور پر شخصیت بنائیں، یہ ہے انتہائی خطرناک تصور. یہ ہے اصل میں. اور میں حیران ہوں کہ مولانا مودودی کی اس تحریر میں وہ الفاظ موجود ہیں. معلوم ہوا کہ اصل میں فلسفہ انہی کا ہے, اسی کی طرف میاں صاحب نے توجہ دلائی تھی. یہ تو صحیح ہے, وہ جب تک کہ قائد کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی نہ ہو تو کیسے گاڑی چلے گی, تحریک نہیں چلتی. لیکن یہ کہ قائد پھر ہو ان صفات کا مالک اور اپنے قریب ترین لوگوں کو واقعتاً محبوب بن جائے. یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے, پروجیکٹ کیا جائے, اس کو آرٹیفیشل جو ہے وہ رنگ دیا جائے, پیرانہ میں پرند و مریدہ میں پرانند. یہ تصور جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, خوفناک ہے. یہ تصور دیکھیے, یہ تحریر میں لکھ رہا ہوں اس وقت سن 66-67 میں, اگرچہ اس وقت تک مولانا مودودی کی تحریر کوئی سامنے نہیں تھی, لیکن دوسرے بعض حضرات نعیم صدیقی صاحب یا اور اس طرح کے لوگ ان کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑی تھی کہ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور شخصیت کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو اور شخصیت جو ہے وہ چھائی ہوئی نہ ہو تو تحریک چل نہیں سکتی. یہ ہے وہ فلسفہ جو اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں. ان نئے نظریات میں سب سے زیادہ خطرناک نظریہ یہ تھا کہ تحریکیں مجرد اصولوں کے بل پر نہیں چلا کرتی بلکہ شخصیتوں کے بل پر چلا کرتی. لہذا جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت کو ابھار کر سامنے لایا جائے. اس خیال نے خاص طور پر اس وقت بہت زور پکڑا جب 1951 میں سابق صوبہ پنجاب میں جماعت کو انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی اور کارکن حضرات کے حوصلوں اور امنگوں کو زبردست دھچکا لگا. اس وقت جہاں ایک طرف یہ سوچا گیا کہ ٹھیٹھ اصول پرستی کو ترک کر کے عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ نعرے سلوگنز اختیار کیے جائیں, وہاں ایک دوسری راہ یہ تجویز ہوئی کہ مولانا مودودی کو جلد از جلد پاکستان کا قائد اعظم بنا دیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان کے ابتدائی چند سالوں میں جماعت اسلامی کی مطالبے کی مہموں اور ان کی خصوصی تکنیک نے ملک کی فضا میں ایک وقتی اور عارضی سا تہلکہ واقعتاً مچا دیا تھا, اور اس ضمن میں خاص طور پر کراچی کے چند جلسوں میں مولانا مودودی کو بڑی بھاری تعداد میں سامعین نے سنا تھا. اس بنا پر اس کا امکان محسوس کیا گیا کہ پیران میں پرند مریدہ میں پرانند کے اصول پر کام کیا جائے تو بہت جلد مولانا مودودی کو پاکستان کا قومی رہنما اور ہیرو بنایا جا سکتا ہے. چنانچہ ایک طرف جماعت کے ادیبوں اور انشا پردادوں نے مولانا مودودی کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو عظمت اور تقدس کے خوشنما فریموں میں سجا کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. مضامین شروع ہوئے, مولانا مودودی اپنی بیگم کے نگاہ میں, مولانا مودودی فلاں کی نگاہ میں, مولانا مودودی کا یہ باقاعدہ ایک پوری مہم کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت بنانے کی اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش, اور دوسری طرف استقبالیوں اور جلوسوں اور استقبالیہ دعوتوں اور پاس ناموں اور نذرانے کی تھیلیوں کے ذریعے کم سے کم ایک بار تو انہیں مکمل قومی لیڈر کے روپ میں پیش کر ہی دیا گیا. پاس نامے پیش ہو رہے ہیں, جماعت میں وہ جو متدین مزاج تھے وہ کڑ رہے تھے, لوگ یہ کیا ہو رہا, یہ تو اسلامی تحریک کا مزاج نہیں ہے. یہ ایک شخص کو سامنے بٹھا کر اس کی تاریخ کے پل باندھ دیے جائیں تو حدیث نبی کی روح سے تو ان کا منہ بند کرنا چاہیے, یعنی مٹی بھر دینی چاہیے منہ, لیکن یہاں ہو رہا. اب یہ کہ اس لیے کہ اس وقت کے سیاسی ٹیکنیکس میں تو یہ ضروری ہے. ایک جلسہ ہو رہا کراچی والوں نے, شیوخ جو ہے خاص طور پہ یہی ہوں گے ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی برادری کے, انہوں نے تھیلیاں پیش کرنی شروع کی. معلوم ہوا کہ اب یہ تھیلیاں پیش ہو رہی ہیں جیسے کہ دنیا میں دوسرے لیڈروں کو ہوتی ہیں. یہ سارا ایک وہ مرحلہ تھا کہ جس میں یہ فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب تک وہ ساری ٹیکنیکس ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ صرف اصولوں اور نظریوں اور اپنی دعوت اور اس کے بل پر یہ کام ہونے والا نہیں. جماعت میں اس نئے رجحان نے پرانے سنجیدہ اور متدین لوگوں کو سخت پریشان کر دیا, اور ان کی جانب سے اس قسم کی سرگرمیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار شروع ہوا. لیکن اول تو اس مہم کی سرکردگی مرکز کے فعال عناصر کر رہے تھے, جن میں سر فہرست میاں طفیل صاحب اور نعیم صدیقی صاحب, اور دوسرا یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں ان حضرات کو مولانا مودودی کی مکمل تائید نہیں تو کم از کم آشیرواد ضرور حاصل ہے. وہ تو اس تحریر سے ثابت بھی ہو گیا کہ خود مولانا کا اپنا فلسفہ یہی تھا. مولانا مسعود عالم مرحوم نے خود مولانا مودودی کی ذات میں اس رجحان کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا, اور یہ بات انہیں اس قدر ناپسند تھی, اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شعبے دارالعروبہ کو جماعت کے مرکز سے دور ہی رکھا. مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ایک بار ان سے اس معاملے میں استفسار کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ مرکز سے دور رہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ میں دارالعروبہ کے ذریعے عرب ممالک میں ان کی ذات کا پروپیگنڈا کروں, لیکن جب تک میں دارالعروبہ میں موجود ہوں انشاءاللہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. بہرحال کتابیں جب ان کی ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچی تو تعارف تو ہوا ان کا. اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس رجحان کی مزاحمت ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے سوا جماعت میں اور کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کر سکے. چنانچہ یہ ناخوشگوار فرض انہی کو انجام دینا پڑتا تھا، اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس نظریے نے جماعت کی مرکزی مجلس شورا میں سر اٹھایا انہوں نے اس کی سختی سے مذمت کی، اور بارہا ایسا ہوا کہ انہیں اس نظریے کے علمبرداروں کو درستی سے ڈانٹ دینا پڑا. اور یہ بات مولانا مودودی کے معتقدین کے نزدیک اس امر کا کافی ثبوت بن گئی کہ مولانا اصلاحی مولانا مودودی کی بڑھتی ہوئی شہرت اور روز افزو مقبولیت کی بنا پر ان سے حسد کرنے لگے. دوسرا بحران اور مولانا اصلاحی. ان حقائق کو پس منظر میں رکھ کر ان واقعات پر غور کیا جائے جو جائزہ کمیٹی اور اس کی رپورٹ کے بعد پیش آئے، تب صورتحال کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے. سن 55 میں جبکہ جماعت کو پاکستان میں ایک خاص نہج پر کام کرتے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، جماعت کے عام ارکان کی جانب سے جماعت کی پالیسی اور طریقہ کار اور خصوصاً اس کے دینی و اخلاقی انحطاط کے بارے میں تشویش کا ایک عام اور پرزور اظہار ہوا. اس وقت تو مولانا مودودی نے غالباً بربنا حکمت اس عام بے چینی اور بے اطمینانی کا مواجہہ کرنے کی بجائے جائزہ کمیٹی کے تقرر کو غنیمت سمجھا، لیکن بعد میں یہی جائزہ کمیٹی ان کے گلے کا ہار بن کر رہ گئی. انہوں نے کہا کہ ارکان کے اجتماع میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی اتنے مسائل کے اوپر. دوسرے انہیں وہ دستور کی ایک مہم چلانی تھی اس وقت، تو اب اگر یہ بحثیں ہم کھوڑ کر بیٹھ گئے تو پھر یہ دستور کی مہم کون چلائے گا، تو سب لوگ جو ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جائزہ کمیٹی مقرر کی جائے کہ وہ جا کر تمام شہروں میں اور وہاں سے ارکان جماعت سے وہ ملاقاتیں کرے جن لوگوں میں کوئی بے چینی ہے، اور ان سے معلوم کرے بے چینی کے اسباب اور اس کو مرتب کر کے رپورٹ کی شکل میں لائے. جماعت کے مرکز کے فعال اور کارکن عنصر نے جائزہ کمیٹی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ڈالی، لیکن مرکزی مجلس شورا میں ان کی پیش نہ گئی، اور پہلی جائزہ کمیٹی پر اعتراض کیا گئے تو شورا نے اسے توڑ کر ایک دوسری جائزہ کمیٹی مقرر کر دی. ایک سال کے بعد جب یہ جائزہ کمیٹی اپنی رپورٹ لے کر شورا کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے جمع کردہ مواد نے شورا کی ایک فیصلہ کن اکثریت کو اس قطعی نتیجے پر پہنچا دیا کہ جماعت ایک بالکل غلط رخ پر بڑھ آئی ہے، اور اب خیریت اسی میں ہے کہ اس کے رخ کو تبدیل کر دیا جائے. مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں نے پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی، لیکن جائزہ کمیٹی کے اراکین کی وضاحتوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا. اب یہ تو سارا آپ نقض غزل پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیل سامنے آ جائے گی، جنہوں نے پڑھ لیا ان کے علم میں آ گئی ہے. بدرجہ مجبوری مولانا مودودی نے اپنے استعفے کے ذریعے اظہار ناراضگی کیا، لیکن شورا کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی. اس کی تفصیل میں جواب مولانا اصلاحی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ پر تنقید ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے، اوروں پر بھی ہوئی ہے، تو تنقید تو ارکان جماعت نے کی ہے، اس کی بنا پر منصب چھوڑنے لگے تو پھر شورا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، امیر کو بھی. ہمیں تو فیس کرنا ہے سچویشن کو، اور جہاں واقعی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کوئی خرابیاں ان کا علاج کرنا ہے، تو استعفیٰ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ مجلس شورا نے مولانا مودودی کے مقابلے میں اپنے موقف پر اصرار کیا. اب جماعت کے دستور کی روح سے مولانا مودودی کے سامنے دو ہی راستے کھلے رہ گئے تھے، یا یہ کہ شورا سے مفاہمت کر لیں، اور یا پھر اپنے اور شورا کے نظام کو لے کر عام ارکان کے سامنے پیش ہو. اس صورت میں مولانا مودودی بحیثیت امیر جماعت ایک فریق ہوتے اور پوری مرکزی مجلس شورا فریق ثانی بنتی. مولانا مودودی نے پہلی رائے اختیار کی اور ایک مصالحتی فارمولے پر دستخط ثبت کر کے بقول مولانا اصلاحی دعا و درود کے بعد شورا برخاست ہو گئی. یہ تو سوائے عالم الغیب والشہادہ کے کوئی نہیں جانتا کہ مولانا واقعتاً مصالحت پر آمادہ ہو گئے تھے یا یہ ان کا اقدام خالص حکمت عملی پر مبنی تھا، لیکن جو کچھ عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کے فعال اور کارکن نائبین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور لاہور، لائل پور اور راولپنڈی کے مقامات پر شورا اور خاص طور پر اس کے قدامت پسند ارکان کے خلاف شورش برپا کر دی، اور دوسری طرف 10 دن کے اندر اندر مولانا مودودی کا وہ الزام نامہ ارکان جائزہ کمیٹی کے ہاتھوں میں پہنچ گیا جو ہر اعتبار سے صریح ناانصافی اور زیادتی اور سراسر ظلم اور دھاندلی کا. ظاہر ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے علاوہ جماعت میں کسی اور شخص کو یہ مقام حاصل نہ تھا کہ وہ اس موقع پر مولانا مودودی کا ہاتھ پکڑ سکتا اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز رکھ سکتا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے انصر اخاک ظالما او مظلوما، پر عمل کرتے ہوئے مولانا امین حسن اصلاحی نے مولانا مودودی کو سمجھانے اور اس ظلم سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو ان پر سخت مایوسی طاری ہوئی اور مولانا مودودی پر ان کا اعتماد متزلزل ہو کر رہ گیا۔ اسی مایوسی اور دل شکستگی کے عالم میں مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی کے نام وہ مفصل خط لکھا جس نے مولانا مودودی کے الزام نامے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی اور ان کی ناانصافی اور دھاندلی کو بالکل اریاں کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا اصلاحی نے اپنے اس خط میں اگرچہ جائزہ کمیٹی کے تقرر سے لے کر شورا کے اختتام تک کے تمام واقعات پر مفصل تبصرہ کیا اور مولانا مودودی کے الزام نامے کی ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کیا، لیکن ان کا اصل زور دستور اور ضابطے کی پابندی اور جمہوریت اور شورائیت کے نظام کو برقرار رکھنے پر تھا، اور ان کے خط کے اسی مرکزی نقطے کی وضاحت کے لیے اس کے پس منظر کو اس قدر تفصیلاً بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ پس منظر تھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس قدر تلخ جو آپس میں ان کی ہوئی، اور یہ کہ جائزہ کمیٹی کے خلاف جو بھی مولانا مودودی نے اقدام کیا اس پر پھر اصلاحی صاحب کی طرف سے وہ اس قدر سخت خط اور مفصل خط جو آیا اس کا پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو بھی نظریہ مولانا مودودی صاحب کا اس دسمبر 1989 کے پرچے میں شائع شدہ تقریر سے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرے نزدیک ایک انقلابی اسلامی تحریک کے داعی یا امیر کے لیے آئیڈیل پوزیشن وہی ہے جو مولانا مودودی کے ذہن میں تھی، اور وہی ہوگی تو تحریک آگے چلے گی۔ جمہوری دستوری یہ تحریک جو ہے یہ در حقیقت اس نہج پر آگے نہیں چل سکتی۔ غلطی جو ہوئی ہے، اب اس کو ہم صرف ایک ماضی کی بات کی حیثیت سے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اصل غلطی یہ ہوئی ہے کہ مولانا نے اپنے اس ذہن کو کھل کر سامنے نہیں رکھا، شروع ہی میں اس پر انہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ اس میں جو آتا آتا، جو نہ آتا نہ آتا، کوئی پرواہ نہیں۔ تدریجن جب بات بڑھتی لیکن اپنے اس اصول کے اوپر وہ بڑھتی اور اس میں اس طریقے کے حوادث نہ ہوتے۔ ان کا ذہن یہی تھا، اور 1946 میں الہ آباد کے اجتماع میں مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا بھی، لیکن وہاں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مصلحت کو پیش نظر رکھا، اور اس وقت یہی سمجھا کہ چونکہ باقی علماء جا چکے، پہلے ہی مولانا علی میاں بھی گئے، مولانا منظور نعمانی گئے، جعفر شاہ پھلوار بھی گئے، ایک اور مدراس کی طرف کے ہوتے تھے صبغت اللہ صاحب، وہ گئے، یہ لوگ چلے گئے، تو اب میرے پاس رہ کون گیا ہے؟ تو جو بھی معروف علماء میں سے صرف مولانا اصلاحی صاحب تھے۔ اب اگر اس ایشو پر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو جماعت کا جو وقار بنا ہے اس کو دھکا لگے گا، لہذا انہوں نے اس وقت مصالحت کر لی۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے نیت کا، انہوں نے دین کے لیے مصالحت کی، انہوں نے تحریک کی مصلحت کے لیے مصالحت کی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اپنے اس ذہن کو کھل کر اور کھول کر سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور پھر جو جاتا جائے، جسے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ دے۔ اس پر اگر چلتے تو اس قسم کا ہنگامہ نہ ہوتا، ایک آدمی چلا جاتا، دو آدمی چلے جاتے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کا ہنگامہ جو ہوا ہے 1956-57 میں، اور جماعت اسلامی کے تقریباً اس وقت کی شورا جو ہے اس میں بہت مؤثر ترین لوگ جو بھی آل پاکستان لیول پر جو بھی جانا پہچانا جاتا تھا وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے، یہ پہلو جو ہے یہ بہت بڑا دھکا لگا اس جماعت کو۔ اور جیسا کہ میں نے اس پرچے کے تذکرہ تبصرہ میں لکھا ہے، دوسرے پہلو اس کے اور بھی ہیں۔ در حقیقت جیسے سانپ ایک کیچڑی بدل لیتا ہے، اس وقت در حقیقت جماعت نے اپنی نوعیت کو تبدیل کر لیا ہے۔ حکمت عملی کا فلسفہ، صحابہ کرام کے بارے میں خاص نقطۂ نظر اس کے بعد سے جو جماعت میں آیا ہے، اور یہ جو پھر کتاب چھپی ہے خلافت و ملوکیت، یہ تمام چیزیں در حقیقت مربوط ہیں کہ جماعت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس میں کچھ بالکل نئے ٹرینڈز ہیں جو اس کے بعد سے شامل ہوئے۔ وہ تو اگر وقت ہوا تو پھر اس کو بعد میں لکھوں گا، ورنہ ابھی تو صرف نقض غزل ہی کے تک میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولاً آئیڈیل حیثیت میں میرے نزدیک وہ معاملہ کے جو مولانا مودودی کے ذہن میں تھا وہ صحیح تھا، میرا ذہن بھی وہی ہے، میں نے اس کو ڈٹ کر کھول کر سامنے رکھا ہے، اور یہاں تک کہ مولانا اصلاحی صاحب سرپرست تھے میثاق کے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ میں اتنا سرکش تو آدمی نہیں ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے کے علی رغم میں کوئی بات اختیار کرتا۔ ہوا یہ کہ مولانا شدید بیمار ہو چکے تھے اس وقت، اور ان کا حافظہ کافی ضائع ہو چکا تھا، قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، کئی مہینے ان کی یہ کیفیت رہی۔ اس عرصے میں میں یہ دستور کا مسودہ تنظیم کا یہ انجمن خدام القرآن کا یہ میثاق میں شائع کر بیٹھا. اب اس کے بعد مولانا قطب اللہ نے صحت دے دی, ان کا یہ تم نے کیا کیا, میں تو اسی موضوع پر تو مودودی سے میں علیحدہ ہوا, اب تمہارے ساتھ میں کیسے چل سکتا ہوں اگر تمہارا ارادہ یہ ہے. میں اب یہ قدم اٹھایا ہوا جو واپس نہیں ہوا. ہاں دلیل کی ہے, دلیل میں مولانا دلیل فارسن صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی برابر برابر کی ہے, 50% بات ادھر ہے 50% ادھر ہے, کوئی نص قطعی نہیں ہے, تو کوئی دلیل ایسے نہیں تھی کہ میں قدم واپس اٹھاتا, اس لیے میں اس کے اوپر جازم رہا. تو مولانا اسلائی صاحب نے کہا کہ پھر میرا نام جو ہے اس نصاب کے اوپر سے کہ زیر سرپرستی مولانا امین اصل اسلائی یہ نکال دو, تو نکال دیا. یعنی میں نے پھر جب ایک قدم اٹھایا ہے اور سر صدر کے ساتھ اٹھایا ہے تو میرا اور اسلائی صاحب کا تو اور بہت فرق تھا, وہ تو میرے سرپرستوں میں سے تھے, مربی تھے, میرے بزرگ تھے, لیکن پھر میں نے یکسو ہو کر قدم اٹھایا تھا کہ اب جو قدم اٹھایا ہے اب جو بھی اس کو تسلیم کرے وہ آئے اور مجھے انجمن تو بنانی ہے اور گاڑی چلانی ہے. اس سے پہلے ان حضرات کے ساتھ کئی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے, وہ گاڑی چلتی نہیں تھی, تنظیم کی کوشش ہوئی, جماعت بنانے کی کوشش ہوئی, گاڑی چلتی نہیں تھی. اب میں نے 7 سال تک مسلسل تنہا کام کر کے 1965 سے 1972 تک اب کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا, ہم خیال بنایا تھا, تو انجمن سازی کی طرف تنظیم کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا. اب محض کسی شخص کی ناراضگی کی وجہ سے میں اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیرنے کو تیار نہیں تھا. بہرحال میں نے تو الحمدللہ یہی کیا, اپنی بات کھول کر سامنے رکھ دی دنکے کی چوٹ. لیکن یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس معاملے کے اندر مصلحت دین کی یا مصلحت جماعت کی یا مصلحت تحریک کی یا کوئی اور سبب سامنے رکھا, اور انہوں نے یہ کام جو اس وقت نہیں کیا وضاحت کے ساتھ یہ غلط تھا. البتہ اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. میرے نزدیک ان کا یہ تو ذہن ہے کہ اختلاف رائے ہونا نہیں چاہیے, دوسری رائے سامنے آنی نہیں چاہیے, ایک ہی رائے, ایک ہی خیال, ایک ہی ذہن, ایک ہی, یہ میرے نزدیک انتہائی خطرناک فاشسٹ رجحان ہے, فاشسٹ ٹینڈنسی ہے, اور یہ چلنے والی شے نہیں ہے. ایسی تحریکیں طوفانوں کی طرح اٹھتی ہیں اور بیٹھ بھی جاتی ہیں, پھر وہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کی طرح. ہمارے لیے جو میرے ذہن میں جو نقشہ رہا اور ہمیشہ میں نے اس کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیعت ہی کا نظام ہے جس میں اس بات کی کھلی آزادی ہو سکتی ہے کہ اظہار رائے بھی ہو, اظہار خیال بھی ہو. صرف اس میں ایک چیز کا فرق ہوگا, ایک ہے پالیسی پر اظہار رائے, ایک ہے طریقہ کار پر گفتگو, اصولی بحث, ایک ہے ذاتی تنقید, شخصی کسی پر اعتراض, شخصی حملہ, ان دونوں کو علیحدہ کر دیجیے. جماعت کی پالیسی, جماعت کے طریقے کار پر ایک رائے آپ کی ہے, ایک رائے ان کی, گفتگو کیجئے, کھل کر کیجئے, اسی میں برکت ہے, اسی سے ذہن بنے گے. رفقا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی رائے یہ ہے, ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے کہ سب اتحاد کی بیعت کی ہوئی ہے, فیصلہ امیر کا یہی ہے, ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ان کی رائے یہ نہیں, ان کی رائے کے دلائل یہ ہیں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تربیت ہوتی ہے, ان کے اپنے ذہن کھلتے ہیں, ان کی اپنی سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے, ان میں استعداد پیدا ہوتی ہے, ورنہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھٹھر کر رہ جائیں گی صلاحیتیں, کارکن اچھے بن جائیں گے, ایک وقت میں تیزی سے کام کرنے کا جو آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے وہ تو اچیو کر لیں گے, لیکن یہ در حقیقت یہ جماعتی زندگی کے لیے یہ سم میں قاتل ہے. در حقیقت یہ ہے در حقیقت تصویر کا دوسرا روپ. تو یہ دو چیزیں جو متضاد ہیں جو میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ انسان کی سرشت میں ہے اختلاف, لوگوں کے ذوق مختلف, لوگوں کے مزاج مختلف, ذہن مختلف, سانچے مختلف, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کام کرنا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ قدم قدم پر رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ تو پھر کام کیسے چلے گا, گاڑی کیسے چلے گی, گاڑی لاکنگ کرے گی, آگے کوئی سفر آپ طے نہیں کریں گے. ان دونوں کو در حقیقت دو متضاد تقاضوں کو اگر پورا کیا جا سکتا ہے تو صرف بیعت کے نظام میں کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ بیعت میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, الا یہ کہ آپ شریعت کی حدود سے باہر ہو جائیں. یہ ہے پہلے جو عہد ہوتا ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی پہلے سے ایسس بھی کرے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ یہ عہد کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں, تھوڑے لوگ آئیں گے, زیادہ نہیں آئیں گے, یا لوگ اچھی طرح دیکھیں گے, ٹھوک بجائیں گے, پھر آئیں گے, یوں تو نہیں آ جائیں گے. جبکہ اس دوسرے طریقے کار میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے, چلو, جیسے اسلائی صاحب نے کہا اس وقت مولانا منظور نعمانی صاحب وغیرہ سے,
کہ آخر ہم لوگ بھی تو ہیں، ہمارے بھی اختیار ہے، ہماری بھی پالیسی چلے گی. لیکن نہیں، اس بیعت کے نظام میں جو شخص آئے پہلے پوری طریقے سے دیکھ لے اس شخص کا ذہن، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اور یہ کہ وہ کم سے کم معیار جو ضروری ہے اگر وہ پورا اترتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن پھر یہ طے کر لے کہ اب فی المعروف سم و اطاعت کا عہد ہے. البتہ اختلاف کریں گے، رائے دیں گے. رائے دینا جو ہے یہ تو لازم ہے، اختلاف کے اظہار کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے، اسی سے تربیت ہوتی ہے. اگرچہ اس میں فرق یہ ہوگا دو باتوں کا جو میں نے عرض کیا، کہ ایک تو یہ نہیں کہ ہر جگہ تنقید ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے کچھ چینلائز کیا جائے، اس کو مواقع پورے فراہم کیے جائیں. یہ بھی نہ ہو جو جماعت اسلامی میں ہے کہ صرف ارکان کے اجتماع میں، وہ بھی آل پاکستان اجتماع، جو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہو، کبھی 8 سال بعد ہوتا ہے، کبھی 10 سال بعد، 14 سال بعد، کبھی اب 6 سال بعد ہوا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں تو موقع نہیں ہوتا، اس میں کوئی جلسہ عام بھی ہوں گے، اس میں کوئی ریلی بھی ہوگی، کوئی اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے جو بھی ایک پکچر لانی ہے اس کے لیے. تو ارکان کا اجتماع جو ہے جو اس مرتبہ ہوا وہ تو خیر بہت کم ہوا ہے، پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی میرا نزدیک یہ کہ گنجائش. لیکن یہ کہ آخر کتنا ہوگا، اس میں اگر کئی ہزار آدمی ہو تو کیا اظہار خیال ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے الحمدللہ کہ اپنے نظام میں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 4 دن کا کم سے کم اجتماع تو ہوگا ہی، صرف اس لیے کہ لوگ اظہار رائے کریں اور جو چاہے آئے کریں، اور ہم صرف لسنر ہوں گے، بیٹھ کر سنیں گے اور کچھ نہیں، میں بھی اور میرے قریب ترین ساتھی بھی. اس کے لیے موقع فراہم کیا، وہاں آئے. ابھی چونکہ یہ گاڑی چلی نہیں ہے پورے طور پر، لہذا اس کی برکتیں سامنے نہیں آئی ہیں، لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی ہے، لوگ چل کر نہیں آئے اس کام کے لیے، تھوڑے لوگ آئے. لیکن یہ کہ جب یہ گاڑی چلے گی اور یہ پورا کا پورا معاملہ سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا اس کی بڑی برکات ہے. اس اعتبار سے اس کا ایک پروسیس مقرر کرنا کہ کہاں کوئی بات کرنی ہے یہ دوسری بات ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے گلا گھونٹ دیں کہ کہیں بات کرنے کا امکان ہی نہ رہے. اور دوسری بات جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پالیسی اصولی بات یہ اور ہے، اور ذاتی تنقید اور محاسبہ یہ اور ہے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نجوہ جسے قرآن مجید میں کہا گیا وہ درحقیقت اس دوسری چیز کا نام ہے. ذاتی تنقید کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے دین کا جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو شخص معین سے بات کیجئے ضرور، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہو کہ جو آپ مطمئن ہو جائیں. اس سے پہلے کسی اور سے بات آپ نے کی ہے تو اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم کیا. جس شخص سے متعلق ہے اس سے بات ہی نہیں کی آپ نے، آخر اس کا امکان ہے کہ نہیں کہ وہ کوئی وضاحت پیش کرے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور آپ نے اس سے پہلے جراثیم کسی اور کے دل میں بھی ڈال دیے تو یہ جراثیم تو ملٹی پلائی ہوتے ہیں، پھر اس کے تو اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور جماعتی جرم بھی ہے. اس سے بات کر کے اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے، فرض کیجئے وہ عام رفیق ہیں، تو آپ جو نقیب ہے اس کو مطلع کیجئے. اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ نے ذمہ دار آدمی کو مطلع کر دیا. نقیب ہے تو امیر کو مطلع کیجئے، مقامی کو. یہاں آپ سمجھیے کہ میں نے اپنا فرض کر دیا، آپ اس کی ذمہ داری ہے. وہ مقامی امیر ہے تو امیر کو مطلع کیجئے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ ادھر ادھر کرنا، یہ در حقیقت نجوہ ہے، یہ فساد ہے، یہ غیبت ہے، یہ ہے کہ جو اصل میں تباہ کن شے ہے. اس چینل کو جو ہے تھرو پراپر چینل اس کو بڑھانا ہوگا. اور فرض کیجئے کہ وہ امیر جماعت کا معاملہ ہے، باقی سب کے لیے تو جو امیر جماعت ہے جس سے آپ نے بیعت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ گویا کہ فائنل اتھارٹی ہوگا کہ وہ آپ کی بات جو ہے اس پر اس کی ایکسپلینیشن کال کرے، پھر اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اسے خارج کرے اگر ایسی نوعیت کی کوئی بات ہے، یا یہ کہ وہ اپنی وضاحت کرے گا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اصلاح کا وعدہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ یہ معاملہ امیر جماعت ہی کا ہے، تو اس سے بھی پہلے بات آپ کی کرنی ضروری ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے کہیں باہر بات کر دی ہے تو وہ پھر وہی وہ خیانت بھی ہے، غیبت ہے. اس سے بات کر کے بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اجتماع کے اندر اس کو بیان کریں. اس کے لیے جو بھی ہم نے پروسیس رکھا ہے اس کو لائیں شورا کے ذریعے سے. شورا کے اجتماع میں محاسبے پر کوئی پابندی نہیں. اگر شورا کا رکن میرے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے وہاں کہے گا، اور اسی طریقے سے اگر عام آدمی جو شورا کا رکن نہیں ہے وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ اس شورا کے اندر کرے گا، ایکسٹینڈڈ شورا. اس لیے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس میں اور کسی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی ذاتی سوائے امیر جماعت کے. امیر حلقہ ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر جماعت کو پہنچانی ہے، امیر تنظیم کو، امیر مقامی ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر حلقہ تک پہنچانی ہے، نقیب ہے تو اس کی امیر مقامی تک پہنچانی ہے، لہذا باقی سب کے لیے تو چینل وہاں موجود ہے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ آل پاکستان اجتماع میں کھڑے ہو کر وہ بات کریں۔ البتہ اگر امیر کے بارے میں ہے تو پھر آپ اس کو وہاں ایکسٹینڈڈ شورا کے اندر بیان کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ فرض کیجئے ایک شخص سمجھتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہمیں، یہ تو بہت دنیا دار آدمی ہے، یہ تو بہت غلط کردار والا آدمی ہے، لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے بہت دینداری کا اور نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا، تو آپ کا فرض ہے یہ کہ آپ اس شخص کا جو ہے وہ جو بھی آپ کی معلومات آئی ہیں انہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تو یہ ہے در حقیقت معاملہ کس کا، جو انفرادی معاملات ہو، ذاتی کوئی خرابیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان پر تنقید کا وہ چینل ہوگا۔ البتہ جہاں تک پالیسی، اس میں آپس میں گفتگو کیجیے، کھل کر کیجیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو، کھلی فضا ہو۔ یہ کیا ہے کہ یہ بات نہ ہو تو پھر تو ذہن بند ہو جائیں گے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں اسی دلیل نے خراب کیا جماعت اسلامی کو اس وقت سن 56-57 کے اندر، کہ طے یہ ہو گیا تھا جب مولانا مودودی اور شورا کے درمیان یہ مسئلہ ہو گیا اور اس کے بعد مولانا نے جائزہ کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ اب سیدھی سی بات یہ تھی کہ وہ ارکان کے اجتماع کے اندر سارا معاملہ آنا چاہیے۔ میں نے مولانا اسلائی صاحب سے اس زمانے میں ایک بات کہی، یہ سب آ جائیں گی اب نقض غبی کی دوسری قسط میں، میں نے ان سے کہا کہ مولانا اب آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر مولانا مودودی کے خلاف، جو ختم وہ آپ لکھ چکے ہیں، اس میں تو اب آپ کا اعتماد نہیں ہے مولانا پر، لہذا جو آپ نے دستوری جمہوری اتنی محنت کر کے جو دستور بنایا تھا اس دستور کا تقاضا پورا کرے۔ تو جواب یہ دیا مولانا، جو ہمارے کسی ایک رفیق نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری، وہی بات مولانا اسلائی نے کہی تھی، یہ جماعت صرف مولانا مودودی کی قیادت میں چل سکتی ہے، کسی اور شخص کی قیادت کو یہ قبول کر ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا پھر یہ سارا آپ نے دھندا کر کے اور دستور بنوایا اور اس کے اندر یہ پیچ در پیچ فارمولا کھائے کے لیے کیا حاصل ہوا اس کا، یا چنا کن یا چنی، یا تو اس راستے پر چلنا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کیجیے، ورنہ سیدھے سیدھے بیٹھ کیجیے ان کے ہاتھ پر۔ اسی دلیل کے تحت آ گئے تھے مولانا ظفر احمد انصاری، وہ زندہ ہے ابھی الحمدللہ، انہوں نے ان دونوں کو اس پر آمادہ کیا اور تمام لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ جماعت کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی ہے آپ کے ارکان کی، کہ وہ اس کو برداشت کر سکے کہ ایک طرف مولانا مودودی کھڑے اور ایک طرف مولانا اصلاحی کھڑے ہو، جماعت سپلٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لہذا پھر مصالحت کا فارمولا ہوا ماچھی بورڈ میں، اور مصالحت چل سکتی نہیں تھی، ذہن بالکل جدا ہو چکے تھے، سارا جو صورتحال ماچھی بورڈ کی جو خراب ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یا تو وہ جمہوری اور دستوری جو نارمز ہیں دنیا کے، پھر ان کو اختیار کیا جائے۔ جو یہاں پہ گڑبڑ ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ بنایا تو گیا ہے وہ جمہوری اور دستوری، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسے ایک تحریک کی شکل میں اس ذہن کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی جو مولانا کی اس تحریر میں سامنے آ گئی، تو در حقیقت غلطی وہاں ہوئی ہے۔ اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نظام بیعت ہے، بیعت کے نظام کا مطلب کیا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر اندر اطاعت کریں گے، پالیسی سے اختلاف ہے تب بھی اطاعت کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبان بند کر لیں مت بولیں، بولیں، ساتھیوں سے بھی بات کریں، لیکن یہی میں کہا کرتا ہوں اس کو آج پھر نوٹ کر لیں کہ در حقیقت اس نظام کو لے کر چلنا جتنا یہ آئیڈیل ہے، جتنا اعلیٰ ہے، اتنا ہی مشکل بھی ہے، اس کے لیے اس ذہنی اور مزاجی تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے خوگر بن جائیں کہ اطاعت ایک طرف ہے اور رائے ایک طرف، اطاعت میں کمی نہ ہو، آپ کے متحرک ہونے میں کمی نہ آئے، آپ کے کام کے جذبے کے اندر کوئی سرد مہری نہ آئے، اس لیے کہ جی ہماری بات تو چلتی نہیں، ہماری بات تو مانتے نہیں، جب تک کہ آپ نے جو عہد کیا ہے، جب تک کتاب و سنت کے نصوص سے باہر معاملہ نہیں چلا گیا، اس وقت تک اطاعت میں کوئی کمی نہ آئے، سرگرمی میں کوئی کمی نہ آئے، ڈسپلن کی پابندی میں کوئی کمی نہ آئے، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر مریض ذہنیت ہے۔ پھر اس کو اگر پختہ کر لیں، اس عادت کو پکا کر لیں، تو پھر قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کھلی گفتگویں ہوں، کھلی بحثیں ہوں، باتیں کی جائیں پالیسی کے بارے میں، نقطہ نظر کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں، قطعاً کوئی حرج نہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اس میں رحمت ہی رحمت ہے. اس میں بعض حضرات پہ اختلاف کرتے ہیں, اختلاف و امتی رحمت ان پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اختلاف جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی سرشت میں ہے. اس کے لیے ہیلدی چینلز فراہم ہو جائے تو ہی در حقیقت بہتری ہوتی ہے, ورنہ حبس ہو جاتا ہے, پھر ایکسپلوژن ہوتا ہے, پھر جذبات میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس سے خرابیاں بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے ہیلدی چینل ہو, اور وہ چیز واقعتاً جماعت کی زندگی کے لیے رحمت بن جاتی ہے. ایک نقطہ نظر ہے, ایک شخص کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے, وہ چل رہا ہے, خلوص کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن ہوتا یہ کہ جذبے کے اندر ایک دوسرا پہلو نظر انداز ہو گیا, بڑے سے بڑے آدمی نظر انداز کر جاتے. تو اس طریقے سے اس کے سامنے جب دوسرے چینل سے بات آتی رہے گی, اس کے معتمد ساتھی جن کے خلوص پر اخلاص پر اسے اعتماد ہوگا, جو ویسے اس کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں, کہیں ڈھیلے نہیں پڑے ہیں, تو آخر ان کی بات سے کیسے کوئی پتھر تو نہیں ہوتا آدمی کے, اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. پتھر کے اوپر بھی بوند بھی پڑتی رہتی ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ خود بخود اس کے اثرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں میں چاہتا ہوں, در حقیقت میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ کانگریس کی تنظیم, میں اس اعتبار سے اس کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی تنظیم میں یہ کھلی اجازت تھی, بلکہ بلاکس بھی بنتے تھے وہاں, فارورڈ بلاک. سبھاش بوس جو تھے وہ فارورڈ بلاک کے آدمی تھے, ان کے نزدیک یہ جو گاندھی جی کی ٹھنڈی ٹھنڈی پالیسی تھی یہ بالکل پسندیدہ نہیں تھی. وہ بڑے تیز آدمی تھے, ریولیوشنری آدمی تھے, فارورڈ بلاک تھا. لیکن یہ ہے کہ جب ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا, اس کے اندر کھلی گفتگویں ہوتی تھی, ڈٹ کر بحثیں ہوتی تھی, فیصلہ ہو جاتا تھا, پھر اس پر عمل ہوتا تھا. لیکن اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ ان حضرات کی رائے وہ ہے یا ان حضرات کی رائے وہ ہے, کوئی بات نہیں, کرتے جائیے, فیصلہ وہاں ہوگا جہاں پر کہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا. تو یہ چیز در حقیقت اگر کسی تحریک کو عوامی بننا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف کے جو چینلز ہیں ہیلدی ہو, اوپن ہو, اظہار رائے کی آزادی ہو, سوچ وچار پر قدغن ہو, نہ اپنی رائے کے اظہار پر قدغن ہو. صرف اس فرق کے ساتھ پھر نوٹ کر لیجئے, نمبر ایک, ذاتی معاملات و واقعات کا مسئلہ علیحدہ, اصولی بحث طریقہ کار اور اس کے بارے میں معاملہ علیحدہ, یہ دونوں مختلف چیزیں. اصولی بحث میں بھی بحثیں کیجئے, گفتگو کیجئے, لوگوں کو اپنی رائے کا ہم خیال بنائیے, یہ کنویسنگ نہیں ہے, یہ نجوا نہیں ہے, قتل نہیں ہے. آپ دین کے لیے ایک تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں, اس دین کے لیے ہی آپ کی ایک رائے ہے, خلوص کے ساتھ ہے, تو آپ کو موقع ملنا چاہیے کہ آپ اسے پیش کریں, روکنے کا کیا سوال ہے. اور آپ اس کے لیے لوگوں کو گفتگو میں ہم خیال بنائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ جب تک وہ رائے بدلتی نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس کی اطاعت میں کمی نہ ہے, ایک تو یہ کہ اس میں تو بیلنس کرے گی یہ شے کہ اس کے خوگر بن جائیں, اس کے عادی بن جائیں, تب یہ ہے کہ قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو مولانا نے لکھا اس میں کہ پھر تو انتشار ہو جائے گا, پھر اسی میں وقت گزر جائے گا, پھر جذبہ نہیں رہے گا, پھر میں اس کو نہیں مانتا, بلکہ یہ کہ اس سے برکات ان دی لانگ رن, اس سے بہت سے خیرات, بہت سی بہتری, بہت سی برکات ظاہر ہوں. البتہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں, جو ذاتی معاملات ہیں, واقعاتی معاملات ہیں, کسی پر ذاتی تنقید ہے, کسی کے کسی عمل پر, کسی کے رویے پر, اس کے لیے وہ چینل ہے. اگر وہ امیر تنظیم کا معاملہ ہے تو اس سے براہ راست بات کیجئے, آپ مطمئن ہو جائیں. فبہا نہ ہو تو اگر آپ رکن شورا ہے تو شورا کے اجلاس کے اندر بیان کیجئے, اگر نہیں ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ شورا کا جو نظام ہے اس کے اندر بیان کیجئے. اگر آپ کے نقیب کا معاملہ ہے امیر کو بتا دیجئے, عام ذفیر کا معاملہ ہے نقیب کو بتا دیجئے, امیر کا معاملہ ہے مقامی کا امیر حلقہ کو بتا دیجئے, امیر حلقہ کا معاملہ ہے امیر کو بتا دیجئے. پھر سمجھیے میری ذمہ داری ختم ہے. اب میں کوئی خدائی فوجدار نہیں ہوں, خامخواہ اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ ذمہ داری اوڑھ لینا جو ہے وہ بھی زیادتی ہے. میں خدائی فوجدار نہیں ہوں, جو ذمہ دار تھا اسے میں نے بات پہنچا دی. اب کوتاہی وہ کرتا ہے کوئی تو وہ اس کی ذمہ داری, اللہ کیا وہ جواب دے گا. البتہ امیر کا معاملہ ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا, یا شورا اور یا پھر وہ ایکسٹینڈڈ شورا. اگر آپ عام رکن ہیں, عام رفیق ہیں, وہاں جائیے, شورا کے رکن ہیں تو آپ کے لیے کھلا موقع ہر تین مہینے کے بعد ملے. ایک تو یہ چیز تھی کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے جہاں تک وہ قائد کا معاملہ, وہ جمہوری معاملہ وہاں نہیں چلے گا, وہاں وہی بیعت کا نظام جو ہم نے اختیار کیا, یہی مولانا مودودی کا ذہن تھا، لیکن افسوس کہ وہ اسے بروئے کار نہیں لا سکے، لیکن چونکہ ذہن وہی تھا، مزاج وہی تھا، عمل اسی طریقے پر کرتے رہے، اسی سے یہ تصادم پیدا ہوا ہے کہ جس نے اس طرح کی تکلیف کی صورت اختیار کی. اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب دیکھیے اس میں نیچرلی یہ ہوگا، جس معیار کی شخصیت ہے اسی معیار کے لوگ آئیں گے جو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اب اسے آرٹیفیشل رنگ روغن لگا کر اس کی شخصیت کو بنانا اور سنوارنا اور اس کو کچھ اور لوگوں میں پروجیکٹ کرنا، یہ تو انتہائی خوفناک ہے. یہ تو جرثومہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے اس تصور کا، تو وہ میرے نزدیک بہت ہی قابل مذمت ہے. بلکہ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ جتنا کچھ ہو آدمی اس سے بھی کم ہی لوگوں کے سامنے آئے. یہ بڑا فتنے کا دور ہے اور اس میں سو طرح کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. وہ تو ایک تو انتہا وہ ہے نا جو علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے ہے کہ وہ ملامتی تھے، وہ تو دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ آدمی فرائض کا پابند ہو، جس کے بارے میں کہ ہے شریعت میں کہ فرض جو ہے وہ علی الاعلان ہونا چاہیے، باقی کا معاملہ جو ہے وہ اس کا اس کے رب کا ہے، اس کے لیے نہ کوئی محاسبہ ہے نہ کوئی باز پرس ہے، اس کے لیے نہ کوئی اشتہار ہونا چاہیے. باقی یہ کہ جو شخص جو کچھ ہے کوشش یہ کرے کہ بس اسی درجے میں اس کو مانے، بلکہ کچھ کم ہی رکھے تو بہتر ہے، عافیت اسی میں ہے، بجائے اس کے کہ اسے اس سے اوپر بڑھانے کی کوشش کرے اور اس کو بلڈ اپ کر کے اس کی پرسنالٹی کلٹ اس کے تحت جو ہے تاکہ لوگ جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. شخصیت جب تک نہ ہو اس وقت تک تحریک نہیں چلتی. اپنی جگہ یہ صحیح ہے، جیسی شخصیت ہوگی جتنی ہوگی ویسی تحریک چلے گی. اللہ کرے کہ ایک کے بعد دوسری شخصیت اس سے بہتر آ جائے، اس سے بہتر شخصیت آ جائے، وہ نیچرل آگے بات بڑھے پروسیس، تو وہ تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا مزاج تو یہ ہے کہ اس دور زوال میں ہمیں بالکل یک رخے آدمی بھی ملے ہیں تو ہمیں تو وہ بھی غنیمت ہے. علامہ اقبال کا فکر بہت بلندی پر ہے، عمل تو بہت ہی نیچے ہے، تو میں تو ان کی بھی قدر کرتا ہوں. مولانا مدنی کا تدین اور تقوی اور زہد اور مجاہدانہ کردار مجھے عزیز ہے، ان کی سیاسی رائے میں شدید اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں ان کی کوئی جو وقت ہے یا قدر و قیمت ہے وہ کم ہے، اختلاف ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اس دور میں یہ تو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اس وقت جب جماعت بنی میں جیسے لوگ اس وقت ہے ویسا ہی ملے گا، اس کو اسی درجے میں رکھیے، اس کو نہ خام خود اڑانے کی کوشش کریں اور نہ وہ شخص اپنے آپ کو اڑوانے کی کوشش کرے. اور اسے اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایک فلسفہ سمجھ لیا جائے تو وہ تو میرے نزدیک بہت ہی غلط رجحان ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے تحریکوں کے لیے. تو یہ ہے میرا ذہن مولانا کی اس تحریر کے بارے میں کہ جہاں تک نظم جماعت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے مجھے ان سے 100% اتفاق ہے، لیکن اس کا جو منطقی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں شروع سے اسی بیعت کے نظام پر چلنا چاہیے تھا جو 1941 کے مارچ کے اس خط میں صاف جھلک کر آ رہا ہے کہ ان کے نزدیک وہی نظام صحیح ہے. مجھے یہ قطعاً معلوم نہیں تھا، مجھے تو یہ 1982 میں معلوم ہوا جبکہ وہ کتاب میرے پاس چھپ کر آئی، پھر ان سے میری ملاقات بھی ہوئی 1984 میں، غالباً میں حیدرآباد دکن گیا تھا پہلی مرتبہ تو مجھے معلوم ہوا. ویسے اس سے پہلے مولانا یونس صاحب سے ایک ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اب 1984 میں حیدرآباد گیا تو مجھے ایئرپورٹ ہی پر معلوم ہوا. وہ اصل میں پہلے آدمی تھے حیدرآباد دکن میں جماعت اسلامی کے، جماعت انہوں نے ہی بنائی تھی، تقسیم کے وقت تک وہ جماعت میں شامل تھے، لیکن پھر وہ بعد میں جو جماعت اسلامی ہند میں بھی اختلافات ہوئے جیسے یہاں ہوئے تو وہ علیحدہ ہو چکے تھے. تو ظاہر بات ہے تحریکوں کو اور جماعتوں کو شروع میں تو ایک ایک علاقے میں ایک ایک آدمی دو دو آدمی ملتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں. تو حیدرآباد دکن میں جماعت اسلامی کو آغاز کرنے والے وہی مولانا محمد یونس تھے جن کے نام یہ خطوط مولانا مودودی کے، وہ تو پوری کتاب ہے، اتنے خطوط ہیں مولانا کے ان کے نام، ان میں یہ خط بھی تھا. تو مجھے اطمینان ہوا کہ مولانا کا ذہن بھی یہی تھا، اور میرے اس نظریے کو اور تقویت حاصل ہو گئی کہ یہ تسلسل وہی ہے حزب اللہ والا. جیسے بیعت کا ذہن مولانا ابوالکلام کا کھل کر آیا، انہوں نے تو بیعت لی اور بیعت ہی پر قائم کی تھی، تو یہی ذہن در حقیقت مولانا مودودی کا بھی تھا. لیکن یہ کہ اپنے باس جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو بروئے کار نہیں لا سکے. میرا وہی ذہن ہے، میں نے ڈٹ کر اسے بیان کیا ہے اور اسی پر میں لے کر چل رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی اسی پر میرے ساتھ اس بیعت سم و تعت فی المعروف میں منسلک ہو کر اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس تحریک کو تمام فتنوں سے اور جھگڑوں سے اور اختلافات سے بچا کر لے چلنے میں، آگے بڑھانے میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم اپنے سابقہ جو بھی ہمارے اسلاف ہیں، چاہے وہ ماضی قریب کے ہیں چاہے وہ ماضی بعید کے ہیں، ہم ان کے طرف بھی اگر دیکھیں، اگر تنقیدی نگاہ بھی ڈالیں تو بہرحال کوئی توہین کا پہلو ہماری نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کے لیے اپنے راستے کی تعین میں ان سابقہ تجربات سے مدد لینی ہے. اور ہمارا یہ تسلسل چونکہ سب سے زیادہ نزدیکی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی اس تحریک کے ساتھ ہے، لہذا اس کا مطالعہ جو ہے میرے نزدیک ہمارے ساتھیوں کے لیے کافی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں یہ تحریک کس طرح شروع ہوئی، اس کے کیا مختلف مراحل تھے، وہ حوادث کوئی دو مرتبہ آئے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں، اب یہ کہاں کھڑی ہے، ہمارا اس سے کیا اختلاف ہے، فلسفہ اور ہدف وہی ہے لیکن طریقہ کار میں کیا تبدیلی ہے، کیا اختلاف ہے. تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ ذاتی کسی رنجش کی بجائے اس کو اسی طریقے سے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ 33 برس سب ہو گئے، وہ ذاتی رنجش کا معاملہ تو بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا، اب تو معاملہ در حقیقت آگے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جو پیچھے ہم نظر ڈال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس وقت کیا ہوا کیوں ہوا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.